نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على نبينا محمد. ہم نے یہ پڑھا پیج نمبر 228 پہ. یہاں پہ ہم نے پڑھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں قضا ہو گئیں, سورج ڈوبنے کے قریب یا ڈوبنے کے بعد ہی ان کی ادائیگی کا موقع مل سکا. اس وقت تک نماز خوف ابھی نہیں نازل ہوئی تھی, اس کے بارے میں احکامات نہیں نازل ہوئے تھے. اور ہم نے یہ پڑھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ان مشرکین کے لیے بد دعا دی تھی اور فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو اور ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے کہ ان لوگوں نے ہمیں نماز وسطی یعنی عصر کی نماز سے ہمیں روکے رکھا. اور ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے اس بات پہ نہیں ان کو بدعا دی کہ یہ آ گئے اور یہ ہم سے جنگ لڑ رہے ہیں, لیکن نماز کے فوت ہونے کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعا فرمائی ہے. اس سے آپ یہ سوچ لیں کہ نماز کا فوت ہو جانا کوئی معمولی بات نہیں ہے. اور جو لوگ جابز کی وجہ سے یا اپنے اور فن کی وجہ سے نماز کو چھوڑ دیتے ہیں اور نماز کی کیئر نہیں کرتے, پھر وہ کہاں کھڑے ہوتے ہیں. اگر کسی نے جنگ کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا تو پھر قضا ہو گئی, تو تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا رنج تھا اور اس پہ بد دعا دی. تو ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ جو معمولی باتوں کے اوپر نماز کو چھوڑ دے یا نماز ان کی جاتی رہے.
لیکن لکھا
ہاں جی کہ یعنی کیونکہ محاصرہ بہت دن جاری رہا تھا, ایک دن عصر کی نماز چلی گئی, ایک دن اس طرح سے اور نمازیں چلی گئی, تو اس طرح سے ہاں ڈفرینٹ مواقع کے اوپر ڈفرینٹ باتیں ہوئی. تو ہم نے یہاں پہ یہ بھی دیکھا مسند احمد میں جیسے ہے کہ مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظہر عصر مغرب اور عشاء کی نمازوں کی ادائیگی سے مصروف رکھا. کیسے مصروف رکھا تھا کہ وہ اتنی تیروں کی بارش آ رہی تھی کہ یہ اپنے ڈیفینڈ کرنے میں لگے ہوئے تھے نا, نہ کہ وہ اب نماز پڑھنے کا وہ ہو جاتا تو اتنا بھی نہیں موقع ملا. اب ہم آگے دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پیج نمبر 228. آگے دیکھنے سے پہلے تھوڑی سی آپ کو یہ بات بتا دوں کہ حضرت عمار بن یاسر جو تھے جب خندق کھودی جا رہی تھی اسی وقت کے واقعات میں آپ یہ بھی واقعہ لکھ لیں کہ حضرت عمار بن یاسر جو تھے وہ ڈبل کام کر رہے تھے, دو صحابہ کے برابر کام کر رہے تھے, اتنا کام کر رہے تھے. یاد ہے حضرت عمار بن یاسر ان کے بیٹے ہیں تو جی شاباش. تو یہ جو تھے یہ ڈبل کام کر رہے تھے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے پیشین گوئی دی تھی کہ ان کو ایک ایسی جماعت شہید کرے گی جو حق پہ نہیں ہوگی.
ابو
جہل وہ تو پرانی بات ہو گئی. ہاں جی تو اچھا یہ بات پیشین گوئی مسجد نبوی کی تعمیر کے موقع پہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دی تھی, اور اس موقع پہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشین گوئی دی. اور حضرت عمر نے جو خندق کھودی تھی اور اس کے ایک حصے کی حفاظت ان کے سپرد تھی کہ وہ اس کا پہرا دے رہے تھے, اس جگہ ان کے نام سے ایک مسجد تعمیر کی گئی جو آج بھی موجود ہے جس جگہ خندق کا وہ پہرا دے رہے تھے. آگے پڑھتے ہیں. ایک روز مشرکین کے شاہ سواروں کی ایک جماعت نے جن میں اب عمر بن عبد ود, ود کون تھا, ان کا ایک بت تھا ٹھیک ہے, تو عبد ود اس کا نام تھا, عمر بن عبد ود, اکرمہ بن ابی جہل اور زرار بن خطاب وغیرہ تھے, ایک تنگ مقام سے خندق پار کر لی اور ان کے گھوڑے خندق اور صلہ کے درمیان چکر کاٹنے لگے. اور یہ اب ظاہری بات ہے 24/7 پوری خندق اتنی لمبی تھی, اس کا ہر وقت نہیں کوئی پہرا دے رہا ہوگا, تو انہوں نے ایک نیرو جگہ دیکھی خندق پہ اور انہوں نے اس کو پار کر لیا ان لوگوں نے. ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند مسلمانوں کے ہمراہ نکلے اور جس مقام سے انہوں نے خندق پار کی تھی اسے قبضے میں لے کر ان کی واپسی کا راستہ بند کر دیا. اس پر عمر بن عبد ود نے مبارزت کے لیے للکارا, وہ بڑا جری اور صفاق تھا یعنی بہت ہی مرسی لگا, اس کے اندر رحم نہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ کہہ کر اس کو بھڑکا دیا اور وہ گھوڑے سے اتر آیا. اچھا اب اس کے بارے میں تھوڑا سا اور بھی ڈیٹیل میں آتا ہے جو آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتی ہوں کہ یہ عمر بن عبد ود خاص طور پہ یہ ایک ایسا آدمی تھا جو بڑا پہلوان تھا اور بہت سخت جنگجو تھا یعنی جنگ میں بہت ماہر تھا. اور جب یہ لوگ پار کر کے آئے ہیں تو اس وقت انہوں نے دائرہ مبارزت سمجھتے ہیں نا آپ کی کیا ہے مبارزت کی, جب انہوں نے مبارزت کی تو حضرت علی کھڑے ہوئے اس کے مقابلے میں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عمر بن عبد ود ہے, کیونکہ بہت بڑا پہلوان تھا اور بہت مشہور تھا اور جس کو کہیں بہت ایکسپیرینس تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. اب اس کے بعد پھر اس نے مبارکہ کی کہ کون آ کے میرے ساتھ لڑے گا, تو پھر سے حضرت علی کھڑے ہو گئے. انہوں نے فرمایا کہ میں لڑوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر منع فرمایا, آپ نے فرمایا کہ یہ عمر بن عبد ود ہے. پھر تیسری دفعہ اس نے جب مبارکت دی تو اس وقت پھر حضرت علی کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ چاہے یہ عبد ود ہے پھر کیا ہوا, یعنی کہ میں جاتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جب یہ جذبہ دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی. اور جب حضرت علی آگے بڑھے تو اس نے کہا کہ تم کون, تم تو بچے سے ہو, میں تو تم سے لڑنا نہیں چاہتا, کسی ایسے بندے کو بھیجو جس نے کھا پی لیا, یعنی میں بچوں کے ساتھ کیا میں کروں. اور آپ دیکھیں کہ قریش میں یعنی مکہ کے ہی یہ لوگ ہیں, اور انہوں نے ظاہر ہے حضرت علی کو بچپن سے دیکھا ہوگا, وہ بڑا پہلوان تھا, انہوں نے بچپن سے دیکھا کھیلتے کودتے بڑے ہوتے. تو اس نے کہا کہ تم کیا بچے, میں بچوں کے ساتھ کیا لڑوں, کسی ایسے بندے کو بھیجو جو کھا پی چکا ہو. تو اس نے آتا ہے کہ اس نے کہا کہ تم جاؤ واپس جاؤ اور کسی اور کو بھیجو, میں ایک بچے سے کیا لڑوں, اور مجھے کوئی خواہش نہیں ہے کہ میں تمہیں ماروں یا تمہیں نقصان دوں. اس پر حضرت علی نے فرمایا لیکن مجھے خواہش ہے کہ میں تجھے ماروں. اور یہ بھی آتا ہے کہ حضرت علی نے فرمایا کہ اگر تمہاری شجاعت کے بہادری کے چرچے ہیں تو میری ماں نے بھی میرا نام حیدر رکھا. تو اس وقت عمر نے غصے میں آ کے اپنے گھوڑے سے نیچے اترا اور اس نے تلوار سے اپنے گھوڑے کے ٹکڑے کر دیے اور حضرت علی سے لڑنے کے لیے آ گیا. اور یہ بھی بعض روایات میں آتا ہے کہ اس کے بعد وہ غصے میں آ گیا جب حضرت علی نے یہ فرمایا, اور دونوں نے اپنے گھوڑے دوڑائے ایک دوسرے کی طرف, اتنی تیزی سے دوڑائے کہ گرد و غبار اڑا اور لوگوں کو نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ اندر کیا ہو رہا ہے, اس قدر گرد اڑا. اور بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ حضرت علی کے اوپر اس نے عمر نے اس قدر زور سے وار کیا تلوار کا, اور انہوں نے اپنی ڈھال آگے کی. جس وقت وہ ڈھال کے اوپر اس نے مارا, اسی وقت حضرت علی نے اپنے دوسرے ہاتھ سے تلوار لے کر اور اس کو خاتمہ کر دیا, اور اس نے اس قدر زور سے وار کیا تھا کہ ڈھال کے دو ٹکڑے ہو گئے, اتنی زور سے اس نے وار کیا. لیکن جیسے ہوتا ہے نا کہ دونوں ہاتھوں سے لڑنا, تو ایک ہاتھ سے انہوں نے ڈھال آگے کی اور دوسرے ہاتھ سے اس کو مار دیا, ختم کر دیا اس وقت اس کو. تو یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو وہ بڑا جری اور صفاق تھا. حضرت علی نے کچھ کہہ کر اس کو بھڑکا دیا. آپ سمجھ آ گئے کہ کیا کہہ کے, کہ میں تمہیں نہیں خواہش ہے لیکن مجھے خواہش ہے کہ تمہیں مار دوں. اور وہ گھوڑے سے اتر آیا, پھر دونوں نے ایک دوسرے پر بڑھ بڑھ کر وار کی. حضرت علی نے اس کا کام تمام کر دیا اور باقی مشرکین بھاگ نکلے. وہ اس قدر مرعوب تھے کہ اکرمہ نے بھاگتے ہوئے اپنا نیزہ چھوڑ دیا اور نوفل بن عبداللہ خندق میں جا گرا, جسے مسلمانوں نے تہ تہ کر دیا. یہ ایک آدمی اور تھا نوفل بن عبداللہ, یہ بھی آیا تھا بھاگ کے, وہاں سے آیا تھا کود کے, اور اکرمہ بھی آیا تھا. ایک جگہ پہ اور آتا ہے کہ خالد بن ولید بھی آئے تھے. تو جب آئے لیکن کچھ خاطر خواہ, کچھ ایسا نہ کسی کو نقصان دے سکے نہ کچھ ہوا, بس واپس بھاگ گئے. لیکن اکرمہ بن نوفل کا آتا ہے کہ اس کو جب مسلمانوں نے ختم کیا تو اس کی لاش کی یعنی وہ خندق میں پڑی ہوئی تھی, اور وہیں پڑی ہوئی تھی. تو اب کافروں نے کہا کہ ہم آپ کو کچھ مال دیتے ہیں تو ہمیں یہ لاش لینے دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم لاش کا سودا نہیں کرتے, تم ایسے ہی لے جاؤ, ہم لاشیں بیچتے نہیں, تم لے جاؤ اپنی. اگر ہم نے اس سے پہلے بھی پڑھا کہ چاہے کافروں کی لاشیں تھیں لیکن ان کی بھی تعظیم کی گئی. اس جنگ میں فریقین کے صرف چند افراد مارے گئے, یعنی 10 مشرک اور 6 مسلمان. یہ بہت اہم بات ہے کہ جنگ تو بہت بڑی تھی کہ 10,000 کا لشکر آیا, لیکن امیزنگ بات یہ ہے کہ یہاں پہ صرف 10 مشرک اور 6 مسلمان شہید ہوئے. اور اس کے اندر زیادہ آپ دیکھیں گے کہ یہ جنگ جو تھی نا اعصاب کی جنگ تھی, سائیکولوجیکل وارفیئر. اس میں لڑائی وغیرہ ایسے نہیں ہوئی, لیکن آپ آگے دیکھیں گے کہ کس قدر ٹینس ماحول تھا مسلمانوں کے لیے. ایک تیر حضرت سعد بن معاذ کو لگا جس سے ان کی بازو کی بڑی رگ کٹ گئی. اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ ہی بیان فرماتی ہیں ان کے بارے میں, حضرت سعد بن معاذ کے بارے میں, کہ میں نے دیکھا کہ یہ جا رہے ہیں اور انہوں نے اپنی بڑے مضبوط جسم کے مالک تھے تو انہوں نے زرہ پہنی ہوئی ہے, اور لیکن زرہ اتنی بڑی نہیں ہے کہ جو پورے ان کے جسم کو کور کر لے. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے جب یہ دیکھا تو میں نے سوچا کہ کہیں ان کے بازوؤں کے اوپر کہیں چوٹ نہ لگ جائے, کیونکہ ان کے بازو ابھی تک یعنی کورڈ نہیں ہے. اور کہتی ہیں وہی ہوا کہ ان کے بازو کے اوپر ہی آ کے ان کی رگ کٹ گئی اور انہوں نے اللہ سے دعا کی. اب یہاں پہ یہ آتا ہے کہ اس وقت جب ان کے بازو کی یہ رگ کٹی ہے تو بہت ہی اس قدر خون بہ رہا تھا, اور انہوں نے اس وقت دعا کی تھی کہ یا اللہ اگر قریش کی جنگ کچھ باقی رہ گئی ہے تو اس کے لیے انہیں زندہ رکھ, ورنہ اسی زخم کو ان کی موت کا سبب بنا دیں. یعنی یہ ان کی دعا تھی, یعنی وہ زندگی بھی کیوں چاہتے تھے کہ اللہ مجھے زندگی ملے تو صرف اس لیے ملے کہ اگر واقعی قریش کے ساتھ لڑنا ابھی باقی رہ گیا ہے تو مجھے زندگی دینا. اور اس میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت سعد بن معاذ, ویسے آپ لوگوں کو یاد ہے کون تھے, کون کس کے سردار تھے؟ اوس کے سردار تھے, بالکل اوس کے سردار تھے. اور ہاں بالکل ٹیسٹ کا فائدہ دیکھ رہی ہوں. جی 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 اور کیا تھا؟ یہ وہ ہے کہ جب یہ مصعب بن عمیر کے ہاتھوں اسلام لے کر آئے تھے تو انہوں نے اپنے قبیلے سے کہا تھا کہ میں تم سے اس وقت تک بات نہیں کروں گا جب تک کہ تم یہ دین اختیار نہ کر لو. اور پورے کا پورا قبیلہ ان سے اتنی محبت کرتا تھا, اتنی ان کی عزت کرتا تھا کہ پورا کا پورا قبیلہ اسلام لے آیا ان کی وجہ سے. اور یہی وہ ہیں کہ جنہوں نے کہا تھا, پہلے ہم نے پڑھا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے بارے میں پوچھا تھا نا کہ ہم لڑیں کہ نہیں لڑیں یا کیا کریں, قافلے کی طرف جائیں یا جنگ کریں, تو انہوں نے آگے سے یہ جواب دیا تھا کہ نہیں آپ لڑیں, اگر آپ گھوڑے جی پانی میں بھی ڈال دیں گے تو ہم آپ کے پیچھے وہاں پہ بھی جائیں گے. ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں کریں گے کہ جنہوں نے کہا تھا کہ آپ جائیں اور آپ کا رب جا کے لڑے اور ہم پیچھے بیٹھیں, اگر آپ ہمیں سمندر پر لے چلیں اور کودنے کو کہیں تو ہم اس میں بھی کود پڑیں گے. یہ وہ ہیں, اتنے جان نثار تھے. اور ان کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ جب ان کو اسی اس میں شہادت ملی تھی, یعنی اسی جنگ آگے آپ دیکھیں گے اس واقعے میں, تو ان کے جنازے میں فرشتے شریک ہوئے تھے. یہ وہ صحابی رسول ہیں. اور اور جو ان کو تیر مارنے والا تھا اس کا نام تھا ابن ارقہ, اور ابن ارقہ نے کہا تھا کہ یہ لو یہ میری طرف سے, جب اس نے تیر مارتا تھا نا یعنی میری طرف سے انعام لو, یہ مقصد تھا. تو اس نے ایسے تیر مارا ان کے بازو میں اتنی زور سے اندر جا کے لگا کہ رگ کٹ گئی اور اس کے بعد وہ زخم ٹھیک نہیں ہو سکا. تو انہوں نے کہا تھا, اس کا جواب دیا تھا, ارق اللہ وجہک فی النار, کہ اللہ تیرے چہرے کو پسینہ آلود کرے جہنم کی آگ کے اندر. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے صحابی ہیں, اور ان کا ایک بڑا اور پیارا واقعہ انشاءاللہ جب ان کی شہادت کی بات کو ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی میں بتاؤں گی آپ لوگوں کو. تو انہوں نے یہ دعا کی, البتہ اپنی دعا میں یہ بھی کہا مجھے موت نہ دے یہاں تک کہ بنو قریظہ سے میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں, یعنی یا اللہ مجھے اس وقت تک نہ موت دینا جب تک بنو قریظہ سے میری آنکھیں ٹھنڈی نہ ہو جائیں. یہ کیوں انہوں نے کہا تھا؟ اس لیے کہ ابھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ کہ بنو قریظہ نے کس طرح سے غداری کی تھی اور ان کو اس قدر زیادہ اس چیز کا ملال تھا, اتنا زیادہ, کیونکہ یہ ایک طرح سے بیسٹ فرینڈز تھے بنو قریظہ کے ساتھ جاہلیت میں. اور اب بنو قریظہ نے جو غداری کی, تو اس کے بعد انہوں نے یہ فرمایا کہ یا اللہ مجھے اس وقت تک نہ موت دینا جب تک کہ میں ان کا انجام نہ دیکھ لوں. یعنی ان کو زندگی پیاری تھی تو وہ بھی اس لیے کہ یا اللہ ان کا انجام مجھے پتہ چل جائے. اور یا اللہ یہ اگر قریش نے کچھ اور جنگ کرنی ہے تو میں زندہ رہوں, اور اگر نہیں کرنی تو پھر بھلے مجھے موت دے دیں. یعنی اب آپ دیکھتے ہیں کہ ان کو زندگیاں بھی کیوں پیاری ہوتی تھی, ان کے سامنے کیا یعنی مشن تھے, کیا چیزیں تھیں جس کی وجہ سے یہ زندگی سے محبت کرتے تھے. اور پھر جب ان کو یہ نیزہ لگا تھا تو ان کو لا کر مسجد میں, کیونکہ گھروں کے اندر تو ظاہر ہے اس وقت نہ عورتیں تھیں نہ بچے تھے, تو مسجد نبی میں ان کا کیمپ لگا دیا گیا تھا جہاں پہ ان کو یعنی ٹینٹ ان کا ایک طرح سے لگا دیا گیا تھا جہاں پہ ان کو دیکھ بھال ہوتی تھی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام جا کے ان کو ان کی عیادت کیا کرتے تھے. دوسری ایک اور جگہ پہ انہی کے الفاظ کچھ یوں ہیں کہ دعا کرتے ہیں, اللہ تو جانتا ہے کہ جس قوم نے تیرے رسول کی تکذیب کی ان اور ان کو نکال باہر کیا, ان سے تیرے راستے میں میں جہاد کرنا چاہتا ہوں, اور یہ مجھے کتنا محبوب ہے, اتنا کسی قوم سے نہیں محبوب. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے تیرے رسول کو نکالا. اپنی ذاتی تو کوئی دشمنی نہیں تھی, بلکہ یہ تو امیہ کے بڑے بزنس پارٹنر اور فرینڈ اور اس طرح سے تھے. اور اے اللہ میں سمجھتا ہوں کہ اب تو نے ہماری اور ان کی جنگ کو آخری مرحلے تک پہنچا لی ہے, بس اگر قریش کی جنگ کچھ باقی رہ گئی ہے تو مجھے ان کے لیے باقی رہا کہ میں ان سے تیرے راستے میں جہاد کروں, اور اگر تو نے لڑائی ختم کر دی ہے تو اسی زخم کو جاری کر دے کہ اسی کو میری موت کا سبب بنا دے. اور آخری ٹکڑا تو آپ نے دیکھ لیا کہ بنو قریظہ کے معاملے میں, یا اللہ جب تک میں ان کا انجام نہ دیکھ لوں نا اللہ اس وقت تک مجھے موت نہ دینا. اب آگے آ رہا ہے بنو قریظہ کی غداری اور غزوے پر اس کا اثر, یہ بہت اہم چیز ہے. اور یہ یاد رکھیں کہ ظاہر ہے بنو قریظہ کی غداری ہوئی تھی تو اس کے بعد انہوں نے یہ دعا کی ہے, جیسا کہ گزر چکا کہ بنو قریظہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عہد میں بندھے ہوئے تھے, لیکن اس غزوے کے دوران بنو نذیر کے سردار ہوئی بن اختب نے بنو قریظہ کے سردار قاب بن اسد کے پاس آ کر بڑے دھنگ سے عہد شکنی پر آمادہ کیا. اب یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ قاب, ایک ہم پہلے پڑھ چکے قاب بن اشرف, یہ ہے قاب بن اسد, یہ کون ہے؟ بنو قریظہ کا سردار. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ وہ آدمی ہے جو کہ عہد و پیمان کرتا تھا, یعنی یہ کانٹریکٹ لکھنا کانٹریکٹ کرنا نا کسی قوم کے ساتھ, یہ اس کا کام ہوتا تھا, یعنی یہ ان کا وہ سردار تھا. اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جب وہاں پہ گیا بنو قریظہ کے پاس, تو تھوڑا سا اس سے ہٹ کے, بک سے ہٹ کے میں آپ کو اس لیے بتانا چاہتی ہوں تھوڑی سی ڈیٹیل, کیونکہ یہاں پہ آیا نا بڑے ڈھنگ سے عہد شکنی پر آمادہ کیا. یہ پڑھ لیتے ہیں پہلے, چنانچہ قدر پسو پیش کے بعد قاب نے عہد توڑ دیا اور قریش اور مشرکین کے ساتھ ہو گیا. یعنی کیسے اس نے عہد توڑنے کے اوپر آمادہ کیا, ایک تو وہ پہلے ہی کوئی زیادہ بہت اتنے اسٹرانگ نہیں تھا, لیکن یہ جب گیا ہوئی ابن اختب, یہ کس کا سردار تھا؟ بنو نذیر کا سردار تھا. اور یہ اب کس کے پاس گیا؟ آب بن اسد کے پاس, جو کہ ان کا یعنی بڑا ہے بنو قریظہ کا, ٹھیک ہے. اب یہ ان کے پاس گیا, اور یہ کیسے, یہ کیوں گیا تھا؟ یہ مدینہ کو زیادہ اچھی طرح جانتا تھا, دے ہیڈ بن لیونگ ہیئر, اتنا عرصہ سے یہاں پہ رہ رہے تھے, ابھی یہ گئے تھے نا یہاں سے, ان کو جلا وطن کیا گیا تھا بنو نذیر, تو وہی ابن اختب اچھی طرح جانتا تھا راستے واسطے کہاں سے جانا, تو وہ کسی طرح خندق پار کر کے آ گیا. ویسے تو خندق پہ ہر وقت پہرا ہوتا تھا, اور مسلمان خندق کے ساتھ ساتھ گھوم رہے ہوتے تھے اور اپنی مشعل لے کر گھوم رہے ہوتے تھے اور تکبیریں بلند کرتے جاتے تھے تاکہ دشمن سمجھے کہ بہت سارے ہیں دوسری طرف. لیکن اسٹل اس نے راستہ پا لیا, اور ایک بندے کا کراس کرنا کوئی اتنا مشکل نہیں تھا. اور جب راستہ لے کر آ گیا اور بنو قریظہ کے پاس گیا, تو اس نے جا کے وہاں پہ ان کے دروازے پہ دستک دی, تو قاب بن اسد جو تھا اس کو کہنے لگا مجھے اندر آنے دو. اس نے کہا نہیں, تم ہمارے لیے نحوست لے کر آئے ہو, بچکونی لے کر آئے ہو, اور میں نہیں تمہیں آنے دوں گا. سمجھ گیا کہ بھائی کیا کس لیے میرے پاس آیا ہوگا, تو اس نے کہا کہ میں نہیں کھولوں گا دروازہ. اس نے کہا ہمارا قاب نے کہا ہمارا معاہدہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, اور میں اپنا معاہدہ نہیں توڑ سکتا, میں نے ان کو ہمیشہ وفا اور سچائی کے ساتھ دیکھا, ان میں سچائی پائی اور وفا پائی ہے, تو میں اپنا معاہدہ نہیں توڑ سکتا, تم جاؤ یہاں سے. مگر وہ مسلسل نوک کرتا رہا اور اس نے کہا کہ مجھے اندر آنے دو. اچھا تم اس لیے نہیں آنے دیتے مجھے کہ تمہارا کھانا نہ کوئی اور کھا لے, تم اپنا کھانا نہیں شیئر کر سکتے اس لیے نہیں آنے دیتے, اور میں تمہارے دروازے پہ کھڑا ہوا ہوں اور تم مجھے اندر نہیں آنے دے رہے. جب اس نے یہ تانا دیا تو انہوں نے دروازہ کھول دیا. اب یہ دونوں مل کے بیٹھے, اب بہت بحث و تکرار ہوتی رہی. ہوئی نے کہا کہ میں تمہارے پاس اتنا عرب کا سارے اتنا انسانوں کا سمندر لے آیا ہوں, اور اب انہوں نے تو یہ کہا ہے, غطفان نے بھی کہا ہے اور قریش نے بھی کہا ہے کہ ہم یہاں سے نہیں جائیں گے جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کا صفایا نہ کرتے, لہٰذا انہوں نے تو یہ کہا ہے, تو اب تم مان جاؤ اور تم بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ, تم اندر سے حملہ کرنا ہم باہر سے کریں گے. ایسی ایسی اس نے باتیں کرنے شروع کر دی, اور اس نے یہ بھی کہا, اے کعب میں تمہارے پاس ہمیشہ کی عزت اور انسانوں کا سمندر لے کر آیا, میں قریش کو اس کے سرداروں اور قائدین سمیت لے کے یہاں پہ اتر آیا, اور بنو غطفان اور اس کے قائدین اور سرداروں سمیت میں اوت کے پاس ان کو لے کر یہاں پہ آ گیا ہوں. ان لوگوں نے مجھ سے عہد و پیمان کیا کہ وہ محمد اور اس کے ساتھیوں کا مکمل خاتمہ کیے بغیر, صفایا کیے بغیر یہاں سے نہیں ٹلیں گے. کعب نے کہا, خدا کی قسم تم میرے پاس ہمیشہ کی ذلت اور برسا ہوا بادل لے کر آئے, یعنی اب اس کے اندر کوئی دم خم نہیں ہے, برسا ہوا بادل ہے جس کے اندر صرف گرج چمک رہ گئی ہے مگر اس میں کچھ اور نہیں رہ گیا. وہی تجھ پہ افسوس ہے, مجھے میرے حال پہ چھوڑ دے, میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں صدق اور وفا کے سوا کچھ نہیں دیکھا. مگر وہی اس کو فریب والی باتیں کہتا رہا اور منوانے کی کوشش کرتا رہا, حتیٰ کہ ساری رات گزر گئی اور اس کے بعد اس نے آخر کار اس کو منا ہی لیا. ان کو پتا تھا نا, یہودی تھے تو پتا تھا کہ کیسے ایک دوسرے سے بات کرنی ہے. ابن اسحاق لکھتے ہیں کہ وہ کعب کو قائل کرنے میں لگا رہا اور زور دیتا رہا, اور یہ سلسلہ جاری رہا. آخر میں اس نے کہا کہ اگر باقی سارے چلے بھی گئے, یہ ہوئی نے کہا, تو میں تمہارے ساتھ تمہارے قلعے میں داخل ہو جاؤں گا. اگر باقی لوگ چلے بھی گئے, میں جو تمہارے ساتھ میں نہیں تمہیں چھوڑ کے جاؤں گا, پھر جو انجام تمہارا ہوگا وہی میرا ہوگا. اتنا عہد و پیمان جب کیا تو پھر کعب بن اسد مان گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہوا عہد و پیمان اس نے توڑ دیا. یعنی یہ ایک بہت بڑی بات تھی ان کی طرف سے عہد و پیمان توڑ دینا, اس لیے کہ ایک دشمن باہر کھڑا ہوا ہے, ایک یہ اپنے ہی اندر سے جب غدار نکل آئے تو پھر کیا ہو سکتا ہے, جو ہمارے اندر بیٹھے ہوئے خندق کے باہر بھی لوگ بیٹھے ہوئے, اب وہ ادھر کو ڈیفینڈ کریں جو 10,000 کا لشکر کھڑا ہوا ہے, یا ان کو جا کے دیکھیں گے. اب اس کے بعد انہوں نے جب یہ معاملہ طے کر لیا تو یہود نے ایک کاروائی کی. ابن اسحاق اس کو بیان کرتے ہیں, جو یہاں پہ اس میں غالباً بک میں نہیں ہے, اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ وہ یہ آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ ابن اسحاق نے اس کو بیان کیا کہ حضرت صفیہ بنت عبد المطلب, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پھپھی ہیں, اور حضرت حسان بن ثابت. حضرت حسان کا آپ نے نام سنا کون ہے؟ جی شاعر تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اب وہ جہاں پہ عورتیں اور بچے قلعے میں, فارے اس قلعے کا نام تھا, فا الف را عین, فارے اس قلعے کا نام تھا جس میں یہ عورتیں اور بچے وغیرہ تھے, اور ان کے ساتھ صرف ایک آدمی تھا, حضرت حسان بن ثابت. کیوں آپ کے ذہن میں کچھ آتا ہے؟ ہاں, لیکن کیوں یہ حضرت حسان وہاں پہ تھے ان کے ساتھ جبکہ سارے آدمی وہاں ہیں؟ اس لیے کہ جس کو آپ کہتے ہیں نا آرٹسٹ ٹائپ, نہیں آرٹسٹ ٹائپ لوگ, شاعر تھے نا تو کہتے تھے میں نہیں لڑ سکتا. لیکن آپ یہ دیکھیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ نہیں تم پھر منافق ہو کیونکہ تم لڑنے نہیں آ رہے, اس لیے کہ جو ان کا فیلڈ ہے اس میں وہ بیسٹ ہے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا فرماتے تھے کہ اللہ جبرائیل کے ذریعے ان کی تائید فرما. ان کا ایک ممبر تھا جس کے اوپر یہ کھڑے ہو کے شاعری کیا کرتے تھے اور جواب دیتے تھے, تو وہ اپنے فیلڈ میں بیسٹ تھے. یاد رکھیں یہ ہر ایک وہاں پہ ابو ہریرہ نہیں تھا جو حدیث بیان کرنے والے حدیث کے راوی ہوں, ہر ایک ان میں خالد بن ولید نہیں تھا جو جنگجو ہوں, اور ہر ایک حسان بن ثابت نہیں تھے. تو तो सब की अपनी अपनी वो थी, जो जिसका एक्सपर्टीज थी वो उसके जरिए इस्लाम को तकबीयत पहुंचाता था, कुव्वत देता था। इसी तरह हम सब भी हैं, हर एक के अंदर एक जितनी एबिलिटी नहीं होती। कोई सोशल वर्क में बहुत आगे होता है, कोई कुरान की तिलावत में बहुत अच्छा है, कोई हदीस को मेमोराइज कर रहा है और उसको समझ रहा है, कोई और दावा का काम कर रहा है। तो हर एक का डिफरेंट टैलेंट है, कोई टीच कर रहा है, तो हर एक डिफरेंट डिफरेंट चीज में महारत रखता है। अल्लाह ताला ने हर एक को अलग अलग स्किल्स दी है, हर एक में अलग अलग खूबी है। जो आपके पास खूबी है उसको बरूए कार लेकर आए, उसके जरिए दीन को तकवीयत देने की कोशिश करें। सब एक काम नहीं कर सकते। अगर इनको कहते नहीं आप क्यों नहीं खालिद बिन वलीद की तरह लड़ते, तो फिर आप तो फेलियर हो गए। जैसे हम सोचते हैं ना, अगर आपने ये काम नहीं किया तो बस आप फेलियर हैं। नहीं, जिसका जो टैलेंट है उसके मुताबिक। अब देखें, जो असहाबे सुफा थे वो उस चीज में ज्यादा थे। तो ये हजरत हसन औरतों और बच्चों के साथ थे वहां पे। आपने देखा है ना, जो ज्यादा शायरी और आर्ट्स और इसके अंदर होते हैं वो ज्यादा लड़ने वड़ने के काम वो नहीं कर सकते। तो हजरत सफिया कहती हैं कि हमारे पास एक यहूदी गुजरा और किले का चक्कर काटने लगा। इन्होंने देख लिया। ये उस वक्त की बात है जब बनू कुरैजा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया हुआ ऐदो पैमान तोड़कर सामने आए थे, और हमारे और उनके दरमियान कोई नहीं था जो हमारा दिफा करता, कोई मर्द था ही नहीं इधर। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों समेत दुश्मन के मुकाबले के लिए वहां पे फंसे हुए थे। तो कहती हैं कि अगर हम पर कोई हमलावर हो जाता तो आप उन्हें छोड़कर वहां पे काफरों को छोड़कर इधर तो नहीं आ सकते थे। इसलिए मैंने कहा, ए हसन, ये यहूदी जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे चक्कर काट रहा है किले का, और मुझे खदशा है, मुझे अंदेशा है कि ये बाकी यहूद को भी हमारी कमजोरी से आगाह कर देगा वहां पे जाके। ये कोई जासूस आया है जासूसी करने के लिए कि यहाँ पे कोई मर्द है या नहीं, और ये जाके उनको बता देगा यहाँ पे कोई मर्द नहीं है, तो हम तो औरतें और बच्चे अकेले हैं। तो और उधर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फंसे हुए हैं दूसरे उनके साथ उधर, लिहाजा तुम जाओ अब जाके इसको कत्ल कर दो। तो हजरत हसन ने कहा, वल्लाही आप तो जानती हैं मैं इस काम का आदमी हुई नहीं, मुझे कहां लड़ना आता है, लड़ना ही मतलब आता होता तो मैं उधर ना चला जाता, तो मैं नहीं ये काम कर सकता। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो फूफी है वो कहती है कि अब मैंने खुद अपनी कमर बांधी, एक लकड़ी ली, इसके बाद किले से उतर के उस यहूदी के पास पहुंची और लकड़ी से मार मार के उसका खात्मा कर दिया। ये इनकी बहादुरी थी हजरत सफिया जो तारीख में लिखी गई है। और उसके साथ एक और भी आदमी था, एक और भी जासूस था, उसने जब देखा कि कोई आदमी है यहाँ पे, चादर ली इन्होंने और ऐसे बन के गई कि उसने समझा कि कोई आदमी है यहाँ पे, इसका मतलब यहाँ पे पहरा है, और वो भाग गया ताकि काफरों यहूदियों को ये इत्तला मिले कि नहीं ये सेफ है, यहाँ पे भी इनके पास सिक्योरिटी है। तो इन्होंने उसका खात्मा कर दिया और उसके बाद किले में वापस आई और हजरत हसन से कहा कि जाओ अब जाके उसके हथियार ही ले आओ उतार के। तो क्योंकि वो मर्द है तो मैं उसके हथियार नहीं उतार सकती, तो उन्होंने कहा मुझे इसकी जरूरत नहीं है हथियारों। देखिए ये सुभान अल्लाह, मतलब आपको ये चीज बताती है, ये उनकी कोई डिग्रेडिंग नहीं है, ये बताती है आपको कि देखिए जो जिस काम का आदमी है ना, वो हजरत हसन वाला काम जो थे वो खालिद बिन वलीद नहीं कर सकते थे, वो वाला काम अबू हुरैरा नहीं कर सकते थे। सबसे ज्यादा हदीसें हजरत अबू हुरैरा ने रिवायत की है, तो वो उनका वाला काम, जिसका काम जिसको अल्लाह ताला जिस काम के लिए चुनता है ना, वो ही उसके लिए सजता है। और इसका इतना असर हुआ कि उन्होंने यहूद ने समझ लिया कि यहाँ पे इनके पास सिक्योरिटी है, और उन्होंने इधर आने की दोबारा जरूरत नहीं की। अब क्या हुआ आगे देखें बुक में से। बनू कुरैजा मदीना के जनूब में थे जबकि मुसलमानों का मोर्चा नॉर्थ की तरफ था, शुमाल में था। लिहाजा बनू कुरैजा और मुसलमान औरतों और बच्चों के दरमियान कोई रुकावट ना थी और इन्हें सख्त खतरा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर हुई तो आपने मुस्लिमा बिन असलम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को 200 और ज़ैद बिन हारिसा को 300 आदमी देकर औरतों और बच्चों की हिफाजत के लिए भेजा, और साद बिन उबादा को मजीद चंद अंसार सहाबा के साथ इस खबर की तहकीक के लिए रवाना किया। ये लोग गए तो यहूद को इंतहाई खबासत पर आमादा पाया। अब ये आता है रिवायात में कि सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हजरत जुबैर जो थे ये इतला लेकर आए कि मुझे ये उन्होंने हो सकता है कोई कहीं से खबर पाई हो कि वो बनू कुरैजा जो है वो फिर गया अपने मुआहदे से, हजरत जुबैर बिन अफान ने कहा। تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تحقیق کے لیے پھر کس کس کو بھیجا؟ حضرت سعد بن معاذ، حضرت سعد بن عبادہ. اس سے پتا چلتا ہے کہ وہ جو ان کو تیر لگنے کا واقعہ نا، وہ بعد میں ہوا تھا، یہ ابھی یہ جا رہے ہیں. ان سعد بن معاذ کس کے سردار تھے؟ اوس کے. سعد بن عبادہ کس کے سردار تھے؟ حضرت کے. اور عبداللہ بن رواحہ اور فواد بن جبیر، ان چار لوگوں کو بھیجا کہ جائیں اور جا کر دیکھ کر آئیں، کوئی معلومات کر کے آئیں، تحقیق کر کے آئیں کہ واقعی یہ واقعہ صحیح ہے یا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تحقیق کے بغیر نہیں آگے کریں کہ بھئی کسی نے بھی آگے کہہ دیا کچھ تو چلو اب ہم نے یہ سمجھ لیا. نہیں، تحقیق کر کے آؤ، پتا کرا کے آؤ کہ واقعی ایسا واقعہ ہے، کیا واقعی انہوں نے عہد چھکنی کی ہے. اگر صحیح ہے تو واپس آ کے صرف مجھے بتانا، وہ بھی اشاروں میں، تاکہ لوگوں کے حوصلے نہ پست ہو جائیں نا، لوگ ڈی مورلائز نہ ہو جائیں کہ دیکھو اب یہ بھی ہو گیا. تو وہ لوگ گئے اور انہوں نے وہاں جا کے جب بنو قریظہ سے بات کی. اچھا اب یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ لوگ بڑے بڑے لوگ ہیں، ان کے بہت پہلے سے تعلقات تھے بنو قریظہ کے ساتھ، اس لیے انہی لوگوں کو بھیجا. اور انہوں نے اعلانیاں گالیاں بکی، دشمنی کی باتیں کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کی، اور کہنے لگے اللہ کا رسول کون؟ ہمارے اور محمد کے درمیان تو کوئی عہد و پیمان ہی نہیں ہے. کون کون رسول اللہ؟ کس رسول اللہ کی بات کرتے ہو تم؟ یعنی اتنی بلیٹنٹ بالکل انکار کر دیا. ہاں یعنی بنو قریظہ نے بالکل، ان کے سرداروں نے جو ان کے لوگ تھے، ان میں قاب بھی نہ سب دی. یہ سن کر وہ لوگ واپس آ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف اتنا کہا، ازل اور قارا. کون ہے ازل اور قارا؟ کیوں انہوں نے کہا ازل اور قارا؟ ہاں شاباش. رجیز کے واقعے میں جن قبائل نے جو لے کر گئے تھے ان کا نام یہی تو تھا، ازل اور قارا. تو کتنا کوڈ ورڈز میں انہوں نے کیا بتایا؟ ازل اور قارا. یعنی جیسے انہوں نے بدعہدی کی تھی نا، سمجھ لیں یہاں پہ بدعہدی ہو گئی. کیوں ایسے اشاروں میں کیوں کہا؟ جی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں بیٹھے ہوتے تھے، اور جب لوگوں میں بیٹھے ہوں گے اور وہاں پہ آ کے اگر یہ کہہ دیا جائے کہ وہ بھی پھر گئے ہیں، تو اب لوگ تو بےچارے بالکل حواس باختہ ہو جائیں گے. آلریڈی اتنا خطرہ ہوا ہوا ہے. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی ایسی بات ہو جس سے لوگ ڈیمورلائز ہو رہے ہیں، یا کوئی ایسی بات ہو جو کہ برائی کی بات ہے، تو اس کو بہت پبلکلی اچھالنا نہیں چاہیے. اسی طرح کوئی جرم کی بات ہے تو اس کو پبلکلی بہت زیادہ تشہیر نہیں کرنی چاہیے. ہم آج دیکھتے ہیں کہ ہمارا میڈیا اچھی باتیں کم اور بری باتوں کو اتنی باریکیوں میں جا کے اور اتنی ڈیٹیل میں جا کے اتنا بیان کرتے ہیں کہ جرم جرم ہی نہیں رہتا. بلکہ اب ایسے پروگرام بھی آ گئے کہ جو جرم کو بلکہ باقاعدہ ڈرامائی شکل میں کر کے دکھاتے ہیں کہ دیکھو ایسے ایسے یہ جرم ہوا. اسلام ہمیں کیا کہتا ہے؟ سورہ نور میں کیا ہے کہ جب آپ کسی کے، جب کوئی جرم کرتا ہے اس وقت اس کی تشہیر نہیں کرنی، جب اس کو پکڑ لو اور اس کو سزا دینے لگو تو کھلے عام پھر سزا دو، تب بتاؤ کہ اس نے یہ جرم کیا ہے، اس کو یہ سزا مل رہی ہے، تاکہ لوگ ڈر جائیں. نہ کہ یہ کنجی فلاں نے اتنا بڑا جرم کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے وہ کر دیا، اس سے کیا ہو رہا ہے؟ لوگوں کو اور جرم کے آئیڈیاز آ رہے ہیں. ان کو آپ سزا تو کہیں دکھا نہیں رہے، ان کو آپ ٹی وی پہ ہر وقت کیا دکھا رہے ہیں؟ جرم. اور ایسے پروگرام نہ دیکھنے چاہیے، کیونکہ یہ صرف سکھ مائنڈیڈ لوگ دیکھ سکتے جن کو جرم دیکھنے کا شوق ہو. اور آج جو سچی خبریں بھی، اور یہ نہیں کہ وہ جھوٹے ہوتے ہیں، وہ سچے واقعات ہی دکھا رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کو ڈھانپو، جرم کی تشہیر نہ کرو. اور اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ پہلے وقت کے اندر کوئی سی ایک کا بھی کوئی خون یا قتل یا اس کی بات سن لیتے تھے تو لوگ خوفزدہ ہو جاتے تھے. آج اتنا دکھاتے ہیں کہ بچوں کے سامنے بھی وہ ہے کہ لاشوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں، تو روز آ رہا ہے اتنے مر گئے اتنے مر گئے، کچھ فرق ہی نہیں پڑ، کیونکہ آپ برائی سے امیون ہو جاتے ہیں، حیا ختم ہو جاتی ہے، اس برائی کی حیا ختم ہو جاتی. تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب انہوں نے کہا ازل اور قارا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے، لیکن عام لوگوں کو ابھی اس صورتحال کا پتہ نہیں تھا. اور اس وقت مسلمان اتنی نازک صورتحال سے گزر رہے تھے، اس لیے کہ ادھر ایک طرف کافر ہیں، دوسری طرف عورتیں اور بچے انسیکیور ایک قلعے کے اندر ہیں، تیسری طرف بنو قریظہ بھی ایک دشمنی پہ اتر آئے، اور وہ چاہتے تو وہاں پہ جا کے حملہ کر سکتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سن کے اپنا سر اور چہرہ ڈھانپ کے لیٹ گئے اور دیر تک لیٹے رہے. یعنی کتنا زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ چیز گراں گزری ہوگی کہ اب کیا ہوگا اور کیسی سچویشن میں ہم آ گئے. اس کیفیت کو دیکھ کے لوگوں کا اضطراب اور بڑھ گیا اور بے چین ہو گئے لوگ، لیکن اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ امید غالب آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے. کیوں اللہ اکبر کہا؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ توکل علی اللہ کی ایک مثال تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اگر یہ دکھایا تو اس میں بھی کوئی خیر ہی ہوگی. یعنی ایک بشری تقاضا یہ تھا، ایک انسان ہونے کے ناطے کچھ دیر کے لیے تو یہ فیلنگ آئی کہ ایسے لیٹ گئے بس کہ اب کیا ہوگا، لیکن اس کے بعد اللہ کے اوپر جو بھروسہ تھا اس نے کھڑا کر دیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں اللہ کی مدد اور خوشخبری سن لو. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آگے کی پلاننگ کی اور یہ محافظ جو عورتوں اور بچوں کے قلعے کے لیے روانہ کیے یہ اس وقت پھر کیے روانہ. یعنی جس طرح عزل اور تارا نے اصحاب رجی کے ساتھ بدہتی کی تھی اسی طرح یہود بھی بدہتی پر تلے. لوگوں کو صورتحال سمجھ میں آ گئی اور ان پر سخت خوف طاری ہو گیا. اچھا اس وقت تو نہیں سمجھ آئی، آہستہ آہستہ لوگوں کو بھی ریئلائز ہو گیا کہ یہ ہو کیا رہا ہے، یہ بات چھپی تو نہیں رہنی تھی. اور جب لوگوں کو یہ صورتحال اور ایک سے دوسرے دوسرے سے تیسرے بات پھیلتے ہوئے تو دیر نہیں لگتی، لوگوں پہ سخت خوف طاری ہو گیا. جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرُ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، تم اللہ کے بارے میں بھی گمان کرنے لگے کہ اب کیا ہوگا. یعنی جب نگاہیں کج ہو گئیں، دل حلق میں آ گئے، تم لوگ اللہ کے ساتھ بھی طرح طرح کے گمان کرنے لگے. اس وقت هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اس وقت مومنین کو آزما لیا گیا اور سخت ترین طریقے سے جھنجھوڑ دیا گیا، شدت سے جھنجھوڑ دیا گیا. اس موقع پر نفاق نے بھی سر نکالا، اب اور کوئی کمی نہیں رہ گئی تھی کہ منافق بھی کھڑے ہو گئے. اور یہی وہ وقت تھا کہ پتا چل گیا کہ سچے مومن کون ہے اور منافقین کون ہے، کہ ایک کچھ کچھ لوگ آنے لگے. اب دیکھیں ہم تو منافقین کہہ کے پڑھ رہے ہیں نا، لیکن اس وقت کیا تھا، کسی کے ماتھے پہ تو نہیں لکھا تھا. کچھ لوگ آ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں محمد، یعنی اب آپ دیکھیں صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کا نام لے کے پکارتے تھے جبکہ صحابہ کرام یا رسول اللہ کہتے تھے. یہی فرق تھا نا، ادب کا فرق. تو کہتے ہیں محمد تو ہم سے وعدہ کرتے تھے کہ ہم قیصر و کسرا کے خزانے کھائیں گے اور یہاں یہ حالت ہے کہ قضاء حاجت کے لیے نکلنے میں بھی جان کی خیر نہیں. تم تو ہمیں کہہ رہے تھے جو چٹانے کو اوپر کدال مار رہے تھے تو کہہ رہے تھے قیصر و کسرا کی چابیاں ملے گی، ہمارا تو خوف سے یہ حال ہو رہا ہے کہ ہم ٹوائلٹ تک نہیں جا پا رہے. یعنی ان کو اب موقع مل گیا باتیں بنانے کا اور وہ اتنی شدید تانے دینے لگے، ایک تو ویسے ہی اتنی سخت صورت حال اور اوپر سے ان کے تانے. اور بعض منافقین نے کہا ما وعدنا اللہ ورسوله الا غرورا، اللہ تعالیٰ نے پھر سورہ عذاب میں یہ آیتیں اتار دی کہ بعض کیا کریں، اللہ تو سن رہا ہے نا کہ ہم سے تو جو اللہ اور اس کے رسول نے وعدے کیے تھے سب دھوکا تھا، کچھ نہیں تھا وہ. اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کتنی گراں گزرتی ہوں گی، حالانکہ جو یہ کہہ رہا ہے نا کہ قیصر و کسرا کے خزانے کا آپ نے تو وعدہ کیا تھا، واقعی اس کے تقریباً 6-7 سال کے بعد ہی قیصر و کسرا مغلوب ہوئے اور ان کی مسلمانوں نے فتح کر لی ان کے علاقے، صرف اتنی سی دیر تھی، مگر اللہ کی طرف سے یہ ایک ٹیسٹ آیا تھا. اور ایک گروہ نے کہا یا اہل یثرب لا مقام لکم فرجعو، اے اہل یثرب، یثرب پہلے نام تھا نا اس کا، یہ یثرب بھی کہتے تھے، اب تو اس کا نام مدینہ تھا لیکن منافقین ابھی بھی یثرب کہتے تھے. تمہارے لیے اب کوئی ٹھہرنے کی گنجائش کہاں ہے، بس چلو واپس، بھئی کام تو ختم ہو گیا، اب کیا رہ گیا، چلو واپس. اور ایک فریق نے بھاگنا چاہا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لینے کے لیے یہ ہیلا کہا ان نہ بیوتنا اورا، ہمارے تو گھر خالی پڑے ہیں، ہمارے گھروں کا کوئی نگران نہیں، کوئی والی وارث نہیں، ہمیں تو جانے کی اجازت دے دیں، ہمارے عورتیں بچے پیچھے بغیر سیکیورٹی کے، ہم بغیر حفاظت کے، آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم چلے جائیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو نہیں روکتے تھے، جو اجازت مانگتا تھا اس کو اجازت دے دیتے تھے کہ ٹھیک ہے تم چلے جاؤ. استغفر اللہ. اور بہرحال جب بنو قریظہ کی غداری کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ کو رنج اور قلق ہوا، آپ نے اپنا چہرہ اور سر کپڑے سے ڈھک کر اور دیر تک چپ لیٹے رہے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھے اور مسلمانوں کو فتح و نصرت کی خوشخبری دی. پھر اس کے بعد کیا ہوا, یہ بھی ایک, یہ اب آپ نے دیکھ لیا کہ منافقین بھی آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے بہانے کر کے رخصت ہو گئے. ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا بنو قریظہ نے یہ کیا, ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوج کا اپنے لشکر کا آدھا کیا, آدھے کو بھیج دیا کہ جاؤ قلعے کی سیکیورٹی کے لیے اور آدھے اب یہاں رہیں گے. اور اتنا زیادہ خوف کا عالم تھا کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم نے اپنے یعنی ٹینٹ کے باہر آواز سنی کہ کسی کی آواز آئی ہے, تو پوچھا کہ کون ہے, فرمایا سعد بن ابی وقاص. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیوں آئے ہو تم, فرمایا کہ میں آپ کی خدمت کے لیے آیا ہوں کہ آپ کچھ دیر آرام کر لیں. آپ بھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہرا دے رہے تھے, اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں ان کا یہ احسان کبھی نہیں بھول سکتی کہ وہ اپنی نیند چھوڑ کے آئے اور کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پہرا دیں گے. اتنا زیادہ خوف کا آنند تھا, اور اتنی سردی تھی کہ بار بار مسلمان اندر آتے تھے ٹینٹ میں, پھر باہر جاتے تھے, پہرا بھی دینا تھا. اللہ اکبر. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سوچا کہ یہ ایک آئیڈیا آگے آ رہا ہے, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ عوینہ بن حسن کے پاس پیغام بھیج کر مدینہ کے ایک تہائی حل پر مصالحت کر لیں. اب یہ عوینہ بن حسن کون تھا, یہ غطفان کا سردار تھا. غطفان میں نے آپ کو بتایا نا, نارتھ کی طرف سے جو بہت بڑا قبیلہ آیا تھا غطفان کا, اس کا سردار تھا. اور انہوں نے بنو نذیر کے ساتھ کیا ڈیل کی تھی کہ وہ ہاف حل خیبر کا ان کو دیں گے غطفان کو, تب یہ لڑنے کے لیے آئے تھے, کیونکہ ان کا اپنا کوئی پرسنل انٹرسٹ تو تھا نہیں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بعض جگہ یہاں پہ آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھجوایا, بعض جگہ پہ آتا ہے کہ وہ خود آیا اور اس نے آگے کہا کہ اگر آپ مدینے کا 1/3 پھل ہمیں دے دیتے ہیں جو آنے والا پھل ہے, تو ہم واپس چلے جائیں گے, ہم نے اپنے قبیلے کو لے کر چلے جائیں گے. اور یہاں پہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کی طرف پیغام بھیجا, اور وہ پیغام بھیج کر مدینہ کے ایک تہائی پر مصالحت کر لیں اور وہ بنو غطفان کو لے کر واپس چلے جائیں. لیکن انصار کے دونوں سردار سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ نے اسے منظور نہ کیا. یہ زیادہ پھر صحیح بات یہی لگتی ہے کہ عوینہ خود آیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اس نے کہا تھا کہ اگر آپ 1/3 دے دیتے ہمیں تو ہم واپس چلے جاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں مشورہ کر لوں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ کیا آپ اس پہ مانتے, تو انہوں نے فرمایا آگے سے کہ کیا اللہ کا حکم ہے یہ یا پھر آپ ہم سے آپ کی اپنی ایک یہ رائے ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, یہ تو میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں, کوئی اللہ کا حکم نہیں ہے. تو اس پہ انہوں نے آگے سے کہا کہ جب ہم لوگ اور یہ لوگ دونوں شرک پہ تھے تب تو یہ لوگ ایک دانے کی بھی تمنا نہیں کر سکتے تھے, ایک دانہ ہم سے نہیں لے سکتے تھے, ان کی جرات نہیں تھی. تو بھلا اب جب کہ اللہ نے ہمیں اسلام سے نواز دیا اور آپ کے ذریعے ہمیں عزت بخشی ہے, تو ہم انہیں اپنا مال دے دیں, اب یہ کیسے لے سکتے ہیں ہم سے؟ اب پہلے ہم شرک پہ تھے تب ان کی جرات نہیں تھی کہ ہم سے ایک چیز بھی ڈیمانڈ کریں, ایک دانہ بھی. اب تو ہم اسلام میں آ گئے, اب ہم کیسے ان کو دے دیں؟ واللہ ہم انہیں صرف تلواریں دیں گے, یعنی ان کے ساتھ لڑائی کریں گے, ہم نے ان کو کچھ نہیں دینا. ہاں, اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کی رائے کو درست کرا دیا. آپ نے فرمایا کہ میں تو تمہارے لیے کہہ رہا تھا, لیکن ٹھیک ہے, اگر تمہاری یہ رائے تو صحیح ہے. احزاب میں پھوٹ اور غزوے کا خاتمہ. اللہ کے کام بھی نرالے ہیں, ابھی حالات اسی سنگین مرحلے سے گزر رہے تھے کہ نعیم بن مسعود اشجعی, یہ بھی غطفان قبیلے سے تھا, خدمت نبی میں حاضر ہوا. ان کا تعلق قبیلہ غطفان سے تھا اور وہ قریش اور یہود کے دوست تھے. اب کیا ہوا کہ دیکھیں, اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوتا ہے کہ جب اللہ کسی کی مدد پہ آ جائے نا, تو اس پہ کوئی غلبہ نہیں پا سکتا, اور اللہ کسی کو چھوڑ دے تو پھر اس کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوتا. اب دیکھیں, غطفان کو بھی ایک طرح سے بات ختم ہو گئی. اب اس قدر سخت حالات ہیں اس میں اس وقت کہ اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کو بھیجا جس کا نام نعیم بن مسعود بن عامر اشجعی تھا. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا, وہ خود کہتا ہے کہ میں جب داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہیں, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت ہی یہ تھی کہ جب بھی کوئی ایسی پریشانی کی بات ہوتی تو فوراً نماز کی طرف رجوع کرتے تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں, جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیوں آئے ہو, اور یہ کہتے ہیں کہ میں اس سے پہلے مسلمان نہیں تھا لیکن خندق کی راتوں میں ایک رات میں اسلام جیسے میرے دل میں ڈال دیا گیا. اور یہ ان کا نام آپ ضرور لکھیں کیونکہ یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے اس میں, نعیم بن مسعود. نعیم بن مسعود ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے. یعنی آپ کو میں ویسے کہتی ہوں آپ بہت زیادہ ناموں کو یاد رکھنے کی ضرورت نہیں, لیکن جو بہت امپورٹنٹ نام ہے جن سے بالکل پانسا پلٹ گیا تو پھر وہ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ کون تھا, نعیم بن مسعود اشجعی. یہ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کب ملے تھے؟ اس سے پہلے ایسا ہوا تھا کہ ایک تو یہ سمجھ لیں کہ یہ غطفان کے کوئی بڑے سردار نہیں تھے, مگر ان کے اوپر اوپر کے لوگوں میں تھے, ان کے لیڈ کلاس میں تھے, لیکن مگر کوئی ٹاپ کے سردار نہیں تھے. وہ ٹاپ کا سردار کون تھا؟ معینہ بن حسن. تو یہ ایک دفعہ ایسے ہوا تھا 4 ہجری میں, یہ مکہ گئے تھے اور وہاں پہ ابو سفیان نے ان سے کہا تھا کہ آپ جائیں اور میں آپ کو ایک کام دیتا ہوں, آپ جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ان کو جا کے کنوینس کریں کہ آپ دوبارہ نہ آئیں. جیسے احد میں کہا تھا نا ابو سفیان نے کہ اب اگلے سال بدر پہ ملاقات ہوگی, ٹھیک ہے, تو ان کو جا کے منائیں اور ان کو کہیں کہ وہ تو بہت بڑا لشکر لے کر آ رہے ہیں اور ایسے لے کر آ رہے ہیں کافر, تو آپ لوگ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے, تو آپ بالکل جائیں نہ اور یہ ارادہ چھوڑ دیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پہ کنوینس کرو, کیونکہ ہمارے پاس دیکھو نا یہاں پہ فصلیں تو اتنی ہوئی نہیں ہیں اس دفعہ, اور اس دفعہ ہم جا نہیں سکتے, تو اگر ہم نہ گئے تو لوگوں نے کہنا دیکھو یہ ڈر گئے تھے, تو اس لیے اس سے بہتر ہے کہ وہ ہی نہ آئیں تو ہماری بھی عزت رہ جائے گی, ٹھیک ہے, تو تم جا کے کنوینس کرو اور اس کے بدلے میں تم بہت مال دوں گا تم. تو یہ ابو سفیان کا بھی ایک طرح سے, یعنی مکہ آنا جانا تھا ان کا کسی بھی تجارت کے لیے یا کسی, مگر یہ غطفان سے تعلق رکھتے تھے مگر مکہ میں آنا جانا تھا. تو انہوں نے جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی باتیں بھی کہیں ایز اے تھرڈ پرسن کہ بھئی آپ نہ جائیں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا تھا کہ میں اکیلا بھی ہوا نا تو میں جاؤں گا, میں نہیں رکوں گا. تو یہ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی انٹریکشن ایک ہوا تھا. اور اس کے علاوہ بھی ایک دفعہ اور بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے تھے تو ان کے قبیلے کے ساتھ کچھ بات چیت ہوئی تھی اور کچھ ٹرمز کے اوپر, یعنی کہ کچھ شرائط کے ساتھ ان کے ساتھ کچھ معاہدہ بھی ہوا تھا ایک دفعہ. تو وہ سیکنڈ ٹائم تھی جب نعیم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ آمنا سامنا ہوا. اس کے علاوہ کچھ ایسا نہیں تاریخ کے واقعات میں ملتا کہ کس طرح سے نعیم کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی ایسا انٹریکشن نہیں ملتا, مگر اللہ تعالیٰ نے اسلام کو ان کے دل میں داخل کر دیا اور یہ آئے اور انہوں نے آ کے کلمہ پڑھ لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور فرمایا یا رسول اللہ میں مسلمان ہو گیا ہوں اور میری قوم کو میرے اسلام کا علم نہیں, لہٰذا آپ مجھے کچھ حکم دیں, میں مسلمان ہو گیا میں کیا کر سکتا ہوں آپ کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم فقط ایک آدمی ہو, تم تو صرف ایک آدمی ہو, کیا کر سکتے, اس لیے کر ہی کیا سکتے ہو, البتہ جس قدر ممکن ہو اس میں ان میں پھوٹ ڈالو, کیونکہ جنگ تو چال بازی کا نام ہے, کیونکہ جنگ کے بارے میں آتا ہے الحرب خدا, جنگ کیا اسٹریٹجیز کا نام, ٹیکٹکس کا نام, وارفیئر ٹیکٹکس, تو تم جا کے ان میں پھوٹ ڈالو تاکہ یہ لوگ چلے جائیں کسی طرح, کچھ چال بازی کرو. اس پہ حضرت نعیم جو تھے وہ بنو قریظہ کے پاس پہلے پہنچے. بنو قریظہ کے پاس کیوں پہنچے؟ اس طرف کو آئے میں اور بنو قریظہ قریب ہے اور بنو قریظہ کے ساتھ انہوں نے ان کی خود ایک روایت میں آتا ہے کہ خود فرماتے ہیں کہ بنو قریظہ کے سردار کے ساتھ مل کے ہم شراب پیا کرتے تھے, کھانے کھایا کرتے تھے اور میں ان سے کھجورے خریدتا تھا, تو ان کے ساتھ بھی ان کے ٹرمز تھے, اب کسی کو بھی نہیں پتا کہ یہ مسلمان ہو گئے. اچھا, تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اجازت لی کہ آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں ہو سکتا ہے کہ اتنی حقیقت کے مطابق بات نہ کروں, کیا مجھے اس کی اجازت ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں, الحرب خدا یعنی جنگ جو ہے وہ تو ہے ہی اس چیز کا نام, چال بازی کا نام, تو تمہیں اجازت ہے. اب اس کے بعد یہ فوراً ہی بنو قریظہ کے پاس پہنچے اور جاہلیت میں ان کا ان کے ساتھ بڑا میل جول تھا, تو وہاں پہنچ کے انہوں نے ان سے کہا, انہوں نے ان دیکھا تو اس پر حضرت نعیم بنو قریظہ کے ہاں پہنچے, انہوں نے دیکھا تو اعزاز و اکرام کیا. حضرت نعیم نے کہا آپ لوگ جانتے ہیں مجھے آپ لوگوں سے محبت اور خصوصی تعلق کے خاطر ہے, اب میں آپ لوگوں کو ایک بات بتا رہا ہوں उसे मेरी तरफ से छुपाए रखेंगे। यानी अब मैं आपको एक बात बता रहा हूँ जो कि बहुत राज की बात है, जो मैं क्योंकि आपके साथ बड़ा मोहब्बत का ताल्लुक है तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ। उन्होंने कहा हाँ जी ठीक है। हज़रत मुआइन ने कहा बनू कैनका और बनू नज़ीर पर जो गुजर चुकी है उसे आप जानते हैं, यानी यहूद के पिछले जो दो कबाइल थे। अब आप लोगों ने कुरैश और गतफान का साथ दिया है, मगर उनका मामला आप जैसा नहीं है। ये इलाका आपका अपना इलाका है, यहाँ आपके बाल बच्चे हैं, औरतें हैं, मालो दौलत है, आप लोग यहाँ से कहीं और जा नहीं सकते, जबकि उनका इलाका मालो दौलत औरतें और बाल बच्चे दूर दराज हैं। इन्हें मौका मिला तो कोई कदम उठाएंगे वरना अपने इलाके की राह लेंगे और आपको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहमो करम पर छोड़ देंगे और फिर जिस तरह चाहेंगे फिर आपसे इंतकाम लेंगे। अब आपको बात समझ आई कि उन्होंने कहा कि भाई ये जो अरब आए हुए हैं, गतफान आया, कुरैश आए हैं, ये तो आके बैठे, इनके कौन से यहाँ पे बाल बच्चे हैं, ये कुछ है, इनको इनका चांस लगा तो ये जंग करेंगे वरना ये चले जाएंगे। दे हैव नथिंग टू लूज राइट, तुम्हारा क्या बनेगा? तुम हाँ तुम अगर उनके साथ मिलके अब यानी मुआहिदा तोड़ के तुम इनके साथ मिल जाओगे तो खुद सोचो कि कल को वो तो चले जाएंगे, भुगतना पीछे किसको पड़ेगा? तुम फंस जाओगे, तुमसे वो इंतकाम लेंगे फिर मुसलमान, क्योंकि तुमने मुआहिदा तोड़ा, तो ये तो बड़ी वो हो जाएगी। तो अब देखें वो ये सुन के वो चौंक पड़े, बोले अब क्या किया जा सकता है, ये तो वाकई बात सही है। हजरत नौईम ने कहा जब तक वो अपने आदमी यरगमाल के तौर पर ना दे उनके साथ जंग में शरीक ना होना। उन्होंने कहा आपने बहुत दुरुस्त राय दिया, यानी उनको इन्होंने कहा कि आप ऐसा करें कि उनके कुछ आदमी उनको कहें अपने टॉप के अशराफ अपने बड़े बड़े लोगों को 70 लोगों को आपके साथ दें, आपके पास दें, ताकि आपके पास उनके कुछ लोग हों, कल को वो इन लोगों को छोड़ के फिर भागेंगे नहीं। यार बात है ना, इन लोगों को छोड़ के भागेंगे नहीं जब, और गुलाम नहीं लेने, बड़े बड़े अशराफ लेने हैं, और उनको कहना है कि आप पहले उनको दो हमारे पास, तब हम आपके साथ हैं, हाँ एज अ सिक्योरिटी, ठीक है, एज अ गारंटी वो रखेंगे हम अपने पास, ताकि वो जब लड़ाई होगी तो वो हमारी तरफ से लड़ेंगे, ताकि आप भाग ना सके, वरना तो कल को वो भाग जाएंगे सब छोड़ छाड़ तो तुम क्या करोगे फिर। बात समझ आ गई ना कि क्या क्या कहा। अच्छा उन्होंने कहा कि बिल्कुल आपकी राय बड़ी दुरुस्त है। इसके बाद हजरत नाइन ने कुरैश का रुख किया और उनके सरदारों के साथ मुलाकात करते हुए कहा आप लोग जानते हैं कि मुझे आपसे मोहब्बत और खैर खाई है। उन्होंने कहा हाँ जी बिल्कुल ठीक है। अबू सुफियान से कहा, हजरत नाइन ने कहा तो मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, इसको मेरी जानिब से छुपाए रखें, ये बड़ी राज की बात है। उन्होंने कहा हम ऐसा ही करेंगे। हजरत नाइन ने कहा बात यह है कि यहूद ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो अहद शिकनी की है इस पर वो बड़े पछता रहे हैं, बड़े नादम है, उन्हें डर है कि आप लोग इन्हें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहमो करम पर छोड़ के वापस चले जाएंगे, लिहाजा उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुरासलत की है, यानी उनके साथ पैगाम रसानी की है कि आप लोगों से कुछ यरगमाली लेकर उनके हवाले कर दें, हेड काउंट आपका आपसे लेके और उनके हवाले करेंगे, ताकि उनका देखिए अब उन्होंने अहद शिकनी की है, अब उनको बड़े पछता रहे हैं यहूदी, और वो कह रहे हैं कि हम ऐसा करते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाकर उन्होंने कहा कि हम कुरैश के 70 लोग लेके आपके हवाले करेंगे, उनके साथ काटते हैं। तो इस वो उन्होंने ये प्लानिंग की है, फिर आप लोगों के खिलाफ इनसे अपना मामला इस्तवार कर लेंगे, फिर उनका मामला ठीक हो जाएगा, कफारा पेनल्टी पे कर दी ना उन्होंने, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पे राजी हो गए, यानी उनके दरमियान ये डील हो गई है कि भाई देखो सॉरी हमने अहद शिकनी तो की है लेकिन अब हम उनके 70 लोग लाके आपके हवाले करते हैं, लिहाजा आप लोग चुकन्ने रहे और अगर वो आपसे यरगमाली मांगे तलब करें तो हरगिज ना देना। इसके बाद गतफान के पास जाकर भी यही बात दोहराई और उनके कान भी खड़े कर दिए, यानी गतफान को जाके अपने कबीले को भी कहा कि वो लोग वो जो यहूदी हैं वो आपके भी 70 लोग मांगेंगे, आपके बड़े बड़े लोग मांगेंगे, आपने देने नहीं है बिल्कुल। अच्छा इस बाहिकमत तदबीर से दिलों में शुभात पैदा हो गए और फूट पड़ गई। अब क्या हुआ था, अच्छा पहले आपको यहाँ पे चूंकि मुख्तसर है ये आपको बताती हूँ कि अब ये बात जब दोनों के साथ हो गई तो उसके बाद वाकई यहूद ने फिर अपना एक आदमी भेजा और उस आदमी को अबू सुफियान के पास भेजा, उसने आके कहा कि हम चाहते हैं कि आप अपने अशराफ में से कोई हमें दे दें ताकि हमें यकीन हो जाए कि आप हमें छोड़ के नहीं भागेंगे। अबू सुफियान ने कहा तुम वापस जाओ, मुझे कुछ सोचने का मौका था। अब चूंकि अबू सुफियान ने बनू कुरैज़ा के पास एक वक्त भेजा है, अच्छा ये तो बहुत आगे की बात है, मैं आपको थोड़ी सी आगे बताती हूँ बात क्या हुई है कि अब अबू सुफियान ने मशवरा किया अपने लोगों के साथ اور اس نے کہا کہ بنو قریظہ اس طرح سے مانگ رہے ہیں، یرغمالی مانگ رہے ہیں، مطلب اپنے پاس گارنٹی کے لیے رکھنا چاہتے ہیں، لیکن مجھے تو پہلے ہی پتا چل گیا، بات کنفرم ہو گئی ہے کہ جو نائن نے کہی تھی نا وہ صحیح بات تھی، دیکھا انہوں نے آ کے مانگے ہیں نا، ان کا ادھر معاملہ سیٹ ہو گیا. اور تو بنو قریظہ نے جب یہ اس طرح سے بھیجا، وہ آدمی تو واپس چلا گیا، اور بنو قریظہ نے پھر ایک اور آدمی بھیجا اور کہا کہ قریش نے بہت لمبا عرصہ سے آپ لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہو اور ابھی تک کچھ نہیں کیا، اور آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ جلدی کچھ کریں گے، اب 3 ہفتے گزر چکے ہیں اور ابھی تک کچھ بھی نہیں طے کر رہے آپ، تو ایک تاریخ رکھتے ہیں اور اس تاریخ کو ہم سارے حملہ کریں گے، ہم اندر سے حملہ کریں گے، آپ باہر سے حملہ کرنا، اور اس طرح سے ان مسلمانوں کا صفایا کر دیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ ہمارے پاس یہ اشراف دیں. اچھا، اب اس کے بعد جب ابو سفیان سب سارا مشورہ کر رہا ہے اپنے لوگوں کے ساتھ، تو اس کے بعد نیکسٹ ڈے نعائم گئے ہیں بنو قریظہ کے پاس اور جا کے کہنے لگے کہ تمہیں پتا ہے ابو سفیان نے کیا کہا؟ اس نے کہا واللہ ہم تو ایک اونٹ کا بچہ بھی نہیں ان کے حوالے کریں گے، یہ ہمارے اشراف مانگتے ہیں. اور ہو سکتا ہے اس نے ایسے کہا بھی ہو، کیونکہ اس کو تو سمجھ آ گئی کہ یہ تو اچھا یہ وہی بات ہو رہی ہے. اب بنو قریظہ نے کہا کہ اچھا اس نے ایسا کہا اور ہم نے اس کی خاطر اتنی مطلب بڑا سٹیپ اٹھایا ہے کہ ہم نے عہد توڑ دیا، معاہدہ توڑ دیا، ہماری کتنی بڑی شامت آ سکتی ہے، اور یہ ہمیں ہمارے پر ٹرسٹ ہی نہیں کر رہے. اب صاب بن اسد نے کہا کہ ہلاکت ہے، بس ہلاکت ہے ہمارے لیے، تو مجھے تو پہلے ہی لگ رہا تھا کہ وہی جو ہمارے پاس آیا نا بس یہ کچھ معاملہ بگڑے گا. اور ان کے ایک اور آدمی نے کہا زبیر بن بطا، اس نے کہا کہ اگر قریش واپس چلے گئے تو ہمارے لیے سوائے تلوار کے اور کچھ نہیں رہ گیا، یعنی پھر تو ہم مارے ہی گئے، اور وہ کیوں ہمیں اپنے ستر دیں گے، ان کے پاس تو ون ون سچویشن ہے، وہ حملہ کریں یا واپس چلے جائیں ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ کیوں ہمیں دیں گے، اب انہوں نے مروانے ہیں کوئی اپنے ستر ہمارے پاس دے کے، تو یہ تو ہمارے ساتھ یعنی بڑا وہ ہو گیا. یہ بات کو آپ یاد رکھیے گا، اس لیے کہ اس کے بعد یہی ہوگا. دے وار ایکسپیکٹنگ دس، دے نیو دس کہ اگر ہم نے معاہدہ توڑا تو یہ چھوٹی بات ہی ہوگی، اس کے بعد بس ہمارے لیے تلواریں ہیں، یعنی پھر ہم بچ نہیں سکتے، موت ہے ہمارے لیے. اب دوسری طرف بنو یہ ابو سفیان کیا سوچ رہا ہے کہ بنو قریظہ پلٹ گئے، انہوں نے ہمارے ساتھ غداری کی. تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ایک اسٹریٹجی ہوئی، پہلے میں وہ آپ کو بتا دوں پھر ہم یہ پڑھیں گے تو سارا آپ کو صحیح طرح سمجھ آ جائے گا. تو ہم دیکھ رہے تھے کہ نعائم پھر ابو بنو قریظہ کے پاس گیا اور ان کو جا کے بتایا کہ ابو سفیان نے تو یہ کہا ہے. تو اب ان کے پاس تو کوئی اور چارہ نہیں تھا یہود کے پاس، اور انہوں نے یہی کہا کہ اگر قریش واپس چلے گئے تو ہمارے لیے سوائے ہلاکت کے اور کچھ نہیں ہے. دوسری طرف ابو سفیان نے ایک اور پلاننگ کی، اور اس پلاننگ کے مطابق اس نے ایک سمجھ لیں ایک ڈیلیگیشن بھیجا بنو قریظہ کی طرف، اور اس کا سردار، اس کا سربراہ یا اس کا امیر اکرمہ کو بنایا اور ان کو جا کے یہ پیغام دینے کو کہا کہ کل صبح ہی ہم سب مل کے حملہ کریں گے. اب اس بات کو چھوڑو کہ کون کس کے پاس کتنے لوگ یرغمال بنائے گا اور یہ ہوگا، اس سب کو چھوڑو، ہم کل صبح ہی سب مل کے حملہ کریں گے. تم اندر سے حملہ کرنا، ہم باہر سے حملہ کریں گے، اور غطفان بھی حملہ کریں گے. اب اللہ تعالیٰ کی پلاننگ کچھ ہوتی ہے اور انسان کچھ اور پلاننگ کرتا ہے، اور اسی سے ہمیں یہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ واقعی اللہ جس کے ساتھ ہو تو پھر اس کو کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. کہ جب یہ ڈیلیگیشن بنو قریظہ کے پاس پہنچا تو اس وقت عصر کے بعد کا ٹائم تھا اور جمعے کا دن تھا، اور اس نے کیا کیا ہے، نیکسٹ مارننگ ہم سب مل کے حملہ کریں گے. نیکسٹ ڈے کون سا ہے؟ سب. اب قریش کو کہاں یہ باتیں پتا کہ بھائی یہود تو سبت والے دن کچھ کرتے ہی نہیں ہیں. جب یہ وہاں پہ ان کے پاس گئے تو یہود کہنے لگے کہ ہم کیسے سبت والے دن لڑیں گے، ہمیں تو اتوار والے دن سنڈے کو ہم لڑ سکتے ہیں، لیکن ہمیں تو اتنا ٹائم چاہیے. انہوں نے کہا کیوں ٹائم چاہیے, اس کا مطلب ہے کیا تم مسلمانوں کے ساتھ ملے ہوئے کہ وہاں پہ ان کو پیغام دو گے اور پھر ان کے ساتھ مل کے پھر کچھ اور ہی کام کرو گے؟ انہوں نے کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے, اصل میں تو ہم کیا کریں, ہم تو سبت والے دن ہم تو کوئی بالکل کچھ نہیں کر سکتے, ہمارے مذہب میں یہ حرام ہے. اب اکرما لاجواب ہو کے واپس آ گیا اور ابو سفیان سے کہنے لگا کہ ان لوگوں نے تو ہم سے واقعی غداری کی ہے, دیکھا اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو کل کو لڑ ہی نہیں سکتے اور اس کا مطلب ہے کہ یہ ہمارے ساتھ نہیں ہے. ابو سفیان اب غصے میں آ گیا, سخت برہم ہوا, اس نے ہوئی کو بلا لیا, ہوئی ابن اختب کو, اور اس کو بلا کے اور اس کو کہا کہ یہ تو اس کے ساتھ مل گئے, انہوں نے تو کہا ہم سبت کے دن لڑ ہی نہیں سکتے. اس نے کہا نہیں نہیں یہ صحیح کہہ رہے ہیں, ہماری شریعت میں ایسا ہی ہے کہ ہم نہیں لڑ سکتے. مگر ابو سفیان نے کہا کہ نہیں, میں قسم کھا کے کہتا ہوں لات اور عزا کی کہ یہ تم لوگوں کی غداری ہے اور تم مجھے بے وقوف بنا رہے ہو اور کہتے ہو کہ اس دن تم لڑ نہیں سکتے, یہ کیسی بات ہوئی؟ اور اس نے کہا کہ بھئی کیا سبت کے اندر ایسی بات ہے, جمعے اور اتوار کے درمیان ایک دن ہی تو ہے, یعنی اس کے لیے تو کچھ نہیں تھا. اس نے کہا یہ کون سی ایسے کیا طریقہ تم لوگوں نے نکالا. اب ہوئی جو ہے نا وہ مطلب گھبرا کے وہ دوڑا ان کی طرف, بنو قریظہ کی طرف, اور ان کے پاس جا کے ان سے کہنے لگا کہ ایسا کرو فی الحال کے لیے تم سب کا قانون توڑ دو اس جنگ کے لیے, یعنی اتنی زیادہ اس کو دشمنی تھی کہ اس نے کہا کہ سب کا قانون بھی توڑ دو اور لڑ لو ان سے اور پھر بعد میں دیکھ لیں گے سب کو. ان کو اور غصہ آ گیا, کعب بن اسد اور یہ ساتھی, انہوں نے کہا تم ہمیں یہ بات کہہ رہے ہو, یہ تو کہ تم خود یہودی ہو, تمہیں نہیں پتا کہ ہم سے پہلے جنہوں نے سب کا قانون توڑا تھا ان کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ ہاں بندر بنا دیے گئے تھے, تو ہم کیسے یہ قانون توڑ دیں, تم کیسی بات کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں ایسا تو ہم نہیں کر سکتے. اب ہوئی جو ہے وہ اتنا ڈر گیا ابو سفیان سے بھی, ابو سفیان چونکہ بہت زیادہ غصے میں آ گیا ہوا تھا تو اتنا ڈر گیا کہ وہ اس نے کہا کہ اب میں واپس جاتا ہی نہیں, وہ یہیں پہ یہی رہ گیا. اور دوسرے دن کیا ہوا, یعنی ابھی یہ دن ہی چل رہا ہے, سمجھ لیں یہ بیک اینڈ فورتھ بات چیت ہوئی, یہ ہے جمعے کا دن. اب جمعے کی جب رات ہوئی تو یہ رات اتنی زیادہ خوفناک رات تھی کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں ایسے زیادہ خوفناک رات ہم نے نہیں دیکھی. اب ادھر کیا فیصلہ ہو گیا, اب ادھر کی سمجھ آ گئی نا کہ بنو قریظہ کے ساتھ کیا ہوا, تو انہوں نے کہا تو ہم نے تو نہیں لڑنا بھائی, ہم تو اب سنڈے تک ہی ویٹ کریں گے, ہم اس سے پہلے نہیں لڑ سکتے. ٹھیک ہے, ابو سفیان نے کہا کہ نہیں آپ لوگ کل صبح آپ بھی حملہ کریں, ہم بھی ادھر سے حملہ کریں گے باہر سے اور غطفان بھی کریں. اب جمعے کی رات کو کیا ہوا کہ اس قدر شدید آندھی آئی اور طوفان اور اتنی سرد ہوائیں چلنے لگی, صحابہ کہتے ہیں اس سے پہلے آج تک ہم نے اتنی خوفناک رات کبھی نہیں دیکھی, یعنی موسم کے حساب سے اتنی خوفناک تھی. اور اس رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کھڑے ہوتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ کون ہے جو جا کے مجھے کافروں کی خبر لا کے دے گا. اور یہ بڑا زبردست, اس نے ابن کثیر نے اس کو بڑا زبردست قسم کی اس کو منظر کشی کی ہے کہ کیسا وہ تھا. ابن کثیر نے کہ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ مجھے میرے ماموں حضرت عثمان بن مظعون نے خندق والی رات سخت جاڑے اور تیز ہوا میں مدینہ بھیجا کہ کھانا اور لحاف لے آؤ, صرف آپ کو بتانے کے لیے کہ کیسی رات تھی, کھانا لے آؤ کچھ اور لحاف لے آؤ. تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی تو آپ نے اجازت مجھے دی اور فرمایا کہ میرے جو صحابی تمہیں ملے انہیں کہنا کہ میرے پاس چلے آئیں. اب میں چلا, ہوائیں زناٹے کی شائیں شائیں چل رہی تھی, یعنی ہواؤں کی آواز بھی تھی, آپ نے دیکھا نا جیسے یہاں پہ کئی دفعہ ایسی آندھی چلتی ہے. مجھے جو مسلمان ملا میں نے اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا دیا, جس نے سنا الٹے پاؤں فوراً پلٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چل دیا, یہاں تک کہ ان میں سے کسی نے پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا. ہوا میری ڈھال کو دھکے دے رہی تھی, اتنی زیادہ ہوا تھی اور مجھے لگ رہا تھا کہ مجھے لگ رہی تھی, اور یہاں تک کہ اس کا لوہا میرے پیر پر جا گرا جسے میں نے نیچے پھینک دیا. اس ہوا کے ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالی نے فرشتے بھی نازل فرمائے جنہوں نے مشرکین کے دل اور سینے خوف اور روب سے بھر دیے, یہاں تک کہ جتنے سرداران لشکر تھے وہ اپنے ماتحت سپاہیوں کو اپنے پاس بلا بلا کے کہنے لگے نجات کی کوئی صورت تلاش کرو, یہ کیا بات, سمجھ لیں کہ جیسے ٹورنیڈو کوئی آ گیا ہو. آندھی اس قدر زیادہ تھی, اتنا تھنڈر تھا. حضرت زیفن بن یمان جو تھے
ان سے ایک نوجوان شخص نے جو کوفے کے رہنے والے تھے کہا اے ابو عبداللہ, یہ بہت بعد کی بات ہے, یہ اب آپ کو بعد کی بات بتا رہی ہوں کہ حضرت زیفہ جب بوڑھے ہو گئے تھے تو اس وقت ان کے پاس نوجوان بیٹھا کرتے تھے آ کے کہ آپ ہمیں بتائیں اس وقت کی باتیں. تو وہ ایک نوجوان آیا اور اس نے کہا کہ اے ابو عبداللہ تم بڑے خوش نصیب ہو کہ تم اللہ کے رسول کو تم نے دیکھا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہو, بتاؤ تو تم کیا کرتے تھے. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ بڑے خوش نصیب تھے وہ, تو وہ بھی آ کے اس طرح کہتے ہیں. تو فرماتے ہیں واللہ ہم جان نثاریاں کرتے تھے. نوجوان کہنے لگا سنیے چچا, اگر ہم حضور کے زمانے کو پاتے تو واللہ آپ کو قدم بھی زمین پہ نہ رکھنے دیتے اور آپ کو اپنی گردنوں پہ بٹھا اٹھا کے لے کے جاتے. تو حضرت حذیفہ نے فرمایا بھتیجے لو ایک واقعہ سنو. پھر اب وہ ان کی زبانی یہ واقعہ سنے کہ کیا ہوا تھا عذاب میں. جنگ خندق کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی رات تک نماز پڑھتے رہے. فارغ ہو کے پوچھا فرمایا کوئی ہے جو جا کے کافروں کے لشکر کی مجھے خبر لا کے دے. اللہ کا نبی اس سے یہ شرط دیتا ہے کہ وہ جنت میں داخل ہوگا. کوئی کھڑا نہیں ہوا کیونکہ خوف تھا, بھوک تھی اور سردی کی انتہا تھی. تو وہ اب یہ نوجوان بڑا جوش میں آ کے کہہ رہا ہے نا آئے کاش ہم اس زمانے میں ہوتے, ہم تو ان کو پیر. فرمایا اچھا پھر میں تمہیں ایک واقعہ بتاتا ہوں, تم یہ کہتے ہو نا. تو ایسی رات تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے فرمایا میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. تو کوئی کھڑا نہیں ہوا کہ کوئی جائے اس ٹینٹ سے نکل کے جائے اور ان کی خبر لے کر آئے. پھر آپ دیر تک نماز پڑھتے رہے. پھر فرمایا ہے کوئی جو جا کے خبر لے کر آئے کہ انہوں نے کافروں میں کیا ہو رہا ہے. فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول اسے مطمئن کرتے ہیں کہ وہ ضرور واپس وہ آ جائے گا, یعنی زندہ بچ کے آ جائے گا. پھر فرمایا کوئی ہے جو جا کر یہ خبر لا کے دے کہ انہوں نے کیا کیا, اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں میرا رفیق بنائے گا, میں اس کا جنت کا ساتھی بنوں گا. اب کے بھی کوئی کھڑا نہیں ہوا. اور کھڑا ہوتا کیسے؟ فرماتے ہیں بھوک کے مارے پیٹ کمر سے لگ رہا تھا اور سردی کے مارے دانت بج رہے تھے اور خوف کے مارے پتے پانی ہو رہے تھے, اتنی بری حالت تھی. بالآخر میرا نام لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی, آخر کار انہی کا نام لے لیا. اب تو بے کھڑے ہوئے چارہ ہی نہیں تھا, اب میں کیا کرتا, مجھے تو چاروں ناچار کھڑے ہونا. اب خود بتا رہے ہیں یہ بات, اور اگر چاہتے تو اب تابعین کو کہتے کہ جب انہوں نے کہا تو میں کھڑا ہو گیا اور میں نے کہا میں جاتا ہوں اور ہمارے جیسا کوئی اور تو ٹویسٹ کر کے اپنا آپ کو بڑا کر دے. تو فرماتے ہیں نہیں, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام لیا نا پھر میں کھڑا ہوا, اور میں اب کر بھی کیا کر سکتا تھا کہ آپ نے میرا نام جو لے لیا. فرمانے لگے حذیفہ تو جا اور دیکھ کہ اس وقت وہ کیا کر رہے ہیں, دیکھ جب تک میرے پاس واپس نہ پہنچ جانا کوئی نیا کام نہ کرنا. میں نے بہت خوب کہہ کے اپنی راہ لی اور جرت کے ساتھ مشرکوں میں جا گھسا. وہاں جا کر عجیب حال دیکھا کہ دکھائی نہ دینے والے اللہ کے لشکر اپنا کام پھرتی سے کر رہے ہیں. چولوں پر سے دیگیں ہوا نے الٹ دی ہیں اور خیموں کی چوبیں اکھڑ گئی ہیں اور آگ وہ جلا نہیں سک رہے, کوئی چیز اپنے ٹھکانے پر نہیں تھی. اور اس وقت فرماتے ہیں کہ حال یہ, یعنی یہ راتیں اس قدر سرد تھیں کہ اگر ہاتھ کہتے ہم اپنا بڑھاتے تھے تو ہمیں اپنا ہاتھ نظر نہیں آتا تھا, اتنی اندھیری رات تھی. کہتے ہیں اس وقت ابو سفیان کھڑا ہوا اور بلند آواز سے منادی دی کہ اے قریشیو اپنے اپنے ساتھی سے ہوشیار ہو جا, کیونکہ اندھیرا اتنا زیادہ تھا کہ دیکھ لو تمہارے ساتھ ہے کون, یہ نہ ہو کہ کوئی ان کا ہی آ کے بیٹھا ہو. تو اپنے اپنے ساتھی سے ہوشیار ہو جا. تو ان کی دیکھیں کہ کتنی بریلینٹ ہے, انہوں نے دیکھا کہ وہ وہاں پہ, اب یہ ان کے پاس جا کے بیٹھے ہوئے, تو اس نے کہا کہ اپنے ساتھ والے سے ہوشیار رہو. تو کہتے ہیں کہ ایسا نہ, اپنے ساتھی کو دیکھ بھال لو, ایسا نہ ہو کوئی غیر کھڑا ہو. کہتے ہیں میں نے یہ سنتے ہی اپنے پاس جو قریشی جوان تھا اس کو پکڑ لیا, اس نے پوچھا تو کون ہے, اس نے کہا میں فلاں بن فلاں ہوں. کہنے لگے اب ہوشیار رہنا, اور پھر دوسرے کو پکڑ لیا, پھر کہا کہ کون ہے تو, اس نے بھی کہا میں فلاں بن فلاں ہوں. پھر اس کو کہتے ہوشیار ہے نا. پھر ابو سفیان نے کہا قریشیو اللہ گواہ ہے ہم اس وقت کسی ٹھہرنے کی جگہ پہ نہیں, یعنی ہمارے تو یہ گھر ہیں نہیں, ہمارے مویشی اور ہمارے اونٹ ہلاک ہو رہے ہیں, بنو قریظہ نے ہم سے وعدہ خلافی کر لیا, اور اس سے ہمیں بڑی تکلیف ہوئی ہے. پھر اس ہوا نے ہمیں پریشان کیا ہوا, ہم نہ پکا سکتے ہیں نہ آگ جلا سکتے ہیں, ہمارے خیمے اکھڑ رہے ہیں اور ہم وہاں ٹھہر نہیں پا رہے. میں تو تنگ آ گیا ہوں اور میں نے تو ارادہ کر لیا کہ میں واپس چلا جاؤں, بس میں تم سب کو حکم دیتا ہوں کہ واپس چلو. اتنا کہتے ہی اپنے اونٹ پر جا کے بیٹھ گیا, وہ بندھا ہوا تھا چڑھ گیا, اسے مارا, دو تین پاؤں اسے یعنی کھڑا کیا اس کو اور اس کا پاؤں کھولا. اس وقت حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ اتنا اچھا موقع تھا, اگر میں چاہتا تو ایک تیر, وہ میرے تیر کے نشانے پہ تھا, اگر میں چاہتا تو ایک ہی تیر میں ابو سفیان کا کام تمام ہو جاتا. لیکن مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یاد آ گئی کہ آپ نے فرمایا تھا کوئی نیا کام نہ کرنا کہ جس سے ان کو کوئی غصہ آ جائے اور وہ بھڑک اٹھیں اور وہ کچھ کریں. تو اس لیے میں نے اپنے دل کو روک لیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ابو سفیان کی قسمت میں اسلام لانا لکھا ہوا تھا. اب میں اچھا اس بات کو میں اور آگے بتاتی ہوں کہ کہتے ہیں ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ جب میں چلا تو باوجود کڑاکے کی سخت سردی کے قسم اللہ کی مجھے یہ معلوم ہوتا تھا گویا میں کسی گرم حمام میں چل رہا ہوں. کیونکہ جب چلنے لگے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی تھی, ان کے لیے دعا فرمائی تھی اور اس دعا کا نتیجہ تھا. تو کہتے ہیں گرم حمام سمجھ رہے ہیں کہ جیسے وارم کسی کمرے کے اندر میں چل رہا ہوں اور سردی نہیں لگ رہی تھی. تو کہتے ہیں کہ جب میں کافروں کے لشکر میں پہنچا اس وقت ابو سفیان آگ سلگائے ہوئے آگ تاپ رہا تھا. میں نے اسے دیکھ کر پہچان لیا کہ یہ کوئی لگتا ہے کہ کوئی سردار ہی ہے اور اپنا تیر کمان میں چڑھا لیا اور چاہتا ہی تھا کہ چلا دوں, وہ بالکل میری زد میں تھا. ناممکن تھا کہ میرا نشانہ خالی جائے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان یاد آ گیا کہ کوئی ایسی حرکت نہ کرنا کہ وہ چوکنے ہو کے بھڑک جائیں. اور پھر میں نے اپنا ارادہ چھوڑ دیا. جب میں واپس آیا اس وقت بھی مجھے سردی محسوس نہ ہوئی بلکہ یہ معلوم ہو رہا تھا گویا میں حمام میں چل رہا ہوں. ہاں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا واپس تو تب بڑے زور کی سردی لگنے لگی اور جسم کپکپانے لگا. اچھا پھر ایک اور جگہ پہ آتا ہے کہ آپ نے یہ واقعہ اس طرح سنایا. جب ایک تابعی نے کہا کہ کاش ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ دیکھتے اور آپ کے زمانے کو پاتے تو حضرت حذیفہ نے کہا کاش کہ تم جیسا ایمان ہمیں نصیب ہوتا کہ باوجود نہ دیکھنے کے تم اتنا پکا عقیدہ رکھتے ہو. اور فرمانے لگے جو تمنا تم کرتے ہو یہ تمنا ہی ہے, نہ جانے تم کیا کرتے اس وقت اگر تم ہوتے. ہم پر تو ایسا ایسا وقت آیا ہے کہ پھر انہوں نے یہ ساری بات بتائی کہ اس وقت ہوا اور آندھی اور بارش تھی اور فرمایا کہ اس وقت حال یہ تھا کہ باہر تو 10,000 کا لشکر گھیرا ہوا تھا, اندر بنو قریظہ کے 800 یہودی بگڑے ہوئے تھے, بال بچے مدینہ میں خطرے میں تھے کہ اگر ہمیں یہ ڈر تھا اگر بنو قریظہ اس طرف کا رخ کر لیں گے تو ایک ہی ساتھ میں ہماری عورتوں اور بچوں کا فیصلہ کر دیں گے. واللہ اس رات جیسی خوف و ہراس والی حالت کبھی ہم پر نہیں گزری. پھر وہ ہوائیں چلتی, آندھیاں چلتی, اندھیرا اتنا چھا چکا تھا, کڑک گرج اور بجلی, ساتھی کو دیکھنا تو کہاں اپنی انگلیاں بھی نظر نہیں آتی تھی اور جو منافق ہمارے ساتھ تھے وہ بھی ایک ایک کر کے بہانے بنا کے جا چکے تھے. اور یہ ساری پھر اس میں روایت آتی ہے. پھر کہتے ہیں کہ جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس تشریف لایا وہاں کی خبر لے کر تو میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کھڑے ہوئے اور ایک چادر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کی تھی اور میں سردی سے کپ کپا رہا تھا. جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ نماز میں تھے تو آپ نے اپنی چادر میرے اوپر اڑا دی اور اشارہ کیا کہ بیٹھ جاؤ اور میں چادر میں آ کے بیٹھ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز پوری کی اور پھر اس کے بعد انہوں نے یہ بتایا کہ اس طرح سے کافر سارے بھاگ چکے ہیں. اور پھر ایک اور جگہ پہ ان کا یہی اپنا واقعہ بتاتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ خطرناک ہوائیں چل رہی ہیں, دیگیں الٹ رہی ہیں اور یہ ہوا صرف اس لشکر کا احاطہ کیے ہوئے اور اس سے ایک بالشت بھی باہر نہیں تھی. اور میں نے دیکھا کہ پتھر اڑ اڑ کے ان پر گرتے رہے. جب میں واپس چلا تو میں نے دیکھا تقریباً 20 سوار ہیں, گھڑ سوار ہیں اور انہوں نے اپنے منہ لپیٹے میں اپنی پگڑیوں سے اور وہ آ کے مجھے کہتے ہیں کہ جاؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر کر دو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کفایت کر دیا، اللہ کافی ہو گیا آپ کے لیے اور آپ کے دشمنوں کو معاف کر دیا. یہ فرشتے تھے. تو یہ سارا واقعہ اب ہم اس میں سے پڑھتے ہیں. اس باحکمت تدبیر سے دلوں میں شبہات پیدا ہو گئے اور پھوٹ پڑ گئی. چنانچہ ابو سفیان نے بنو قریظہ کے پاس ایک وفد بھیجا کہ کل جنگ کی جائے. بنو قریظہ نے کہا ایک تو کل ہفتے کا دن ہے اور ہم پر جو عذاب آیا اس روز شریعت کے حکم سے تجاوز کرنے کے سبب آیا. کہ ہم پہ جو پہلے عذاب آیا تھا وہ اسی لیے تو آیا تھا کہ ہفتے کے دن ہم نے ہفتے کے دن کو نہیں مانا تھا. دوسرے آپ جب تک ہمیں کچھ یرغمالی نہ دیں ہم آپ کے ساتھ جنگ میں شرکت نہیں کریں گے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ آپ ہمیں چھوڑ کے اپنے علاقوں کی راہ لیں. اس پر قریش اور غطفان نے کہا واللہ نعیم نے سچ کہا تھا. اور قریش نے یہود کو کلوا بھیجا کہ ہم آپ کو کوئی یرغمال نہیں دیں گے، آپ لوگ جنگ کے لیے نکل پڑیں. اس پر یہود نے کہا واللہ نعیم نے سچ کہا. اس طرح فریقین کے حوصلے ٹوٹ گئے اور ان میں پھوٹ پڑ گئی. اس دوران مسلمان یہ دعا کر رہے تھے اللہ مستر عوراتنا وآمن روعاتنا، اے اللہ ہماری پردہ پوشی فرما اور ہمیں خطرات سے مامون کر دے. یہ بہت پیاری دعا ہے کہ ہمیں بھی خطرے کے وقت ایسی دعا کرنی چاہیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب عز و جل سے دعا کی اللہم منزل الکتاب سریع الحساب اعظم الاحزاب اللہم اعظمہم وزلزلہم، اے اللہ اے کتاب اتارنے والے، اے جلد حساب لینے والے، انہیں شکست دے دے اور جھنجھوڑ کے رکھ دے. اللہ نے دعا قبول کی اور مشرکین پر تند ہواؤں اور فرشتوں کا لشکر بھیج دیا جس نے ان کو ہلا ڈالا، ان کے دلوں میں روب ڈال دیا، ان کی ہانڈیاں الٹ دی، ان کے خیمے اکھیڑ دیے اور کڑکڑاتی سردی نے الگ مار مار دی اور ان کی کوئی چیز اپنی جگہ نہ رہ سکی. چنانچہ انہوں نے کوچ کی تیاری شروع کر دی. ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کو ان کی خبر لانے کے لیے بھیجا، وہ کفار کے محاذ کے اندر تک گئے اور واپس آئے. انہیں قطن سردی نہ لگی بلکہ انہیں ایسے محسوس ہوا گویا گرم پانی کے حمام میں. انہوں نے واپس آ کر دشمن قوم کی واپسی کی اطلاع دی اور سو گئے. صبح ہوئی تو مسلمانوں نے دیکھا کفار کی طرف کا میدان جنگ صاف ہے، سب خیمے اکھڑ چکے ہیں، جا چکے ہیں. کیونکہ ابو سفیان نے کہا تھا میں تو جا رہا ہوں، میں نے فیصلہ کر دیا، تم لوگ بھی چلو، اگر تم نہیں بھی جاتے نا تو میں جا رہا ہوں. اللہ نے کفار کو کسی خیر کے بغیر غیظ و غضب سمیت واپس کر دیا اور ان سے جنگ کے لیے تنہائی کافی ہوا. دیکھیں جنگ تو لڑنی نہیں پڑی اور اللہ قوی اور عزیز ہے. اس غزوے کی ابتدا شوال 5 ہجری میں ہوئی اور انتہا 1 مہینے بعد ذی القعدہ میں ہوئی. یعنی احاطہ کتنی دیر کا تھا؟ 1 مہینے کا تھا. یہ مدینہ پر ضرب لگانے اور اسلام اور مسلمانوں کا خاتمہ کرنے کے لیے دشمنان اسلام کی سب سے بڑی کوشش تھی، لیکن اللہ نے انہیں نامراد کی اور ان کی سازش ناکام بنا دی. اور ان طاقتوں کے مجموعی طور پر ناکام ہونے کے معنی یہ تھے کہ اب چھوٹے چھوٹے متفرق گروہ مدینہ کا رخ کرنے کی ہمت بدرجے اولا نہیں کر سکتے تھے. اب کسی کو جب 10,000 کا لشکر ایسے ناکام واپس آ گیا تو اب چھوٹے چھوٹے گروپس کہاں سے؟ اب کبھی کسی کو جرت نہیں ہونی تھی کہ ہم کیسے جائیں. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر دیتے ہوئے فرمایا اب ہم ان پر چڑھائی کریں گے، وہ ہم پر چڑھائی نہ کریں گے، اب ہمارا لشکر ان کی طرف جائے گا، کہ اب ان کی کبھی جرت نہیں ہوگی کہ یہ ہم پہ چڑھائی کر سکے، اب ہم ان کے پر چڑھائی کریں گے. اور ایسا ہی ہوا تھا. ان شاء اللہ تعالیٰ ہم نیکسٹ ٹائم دیکھیں گے کہ بنو قریظہ کے ساتھ کیا ہوا تھا پھر معاملہ. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. ان شاء اللہ نیکسٹ ٹائم پھر آپ لوگ ٹیسٹ کے ساتھ آئیے گا 11:30 پہ، ان شاء اللہ آپ موجود رہیے گا تو پھر ہم ٹیسٹ وغیرہ میں آپ کے لیے پڑھ دوں گی. 11:45 پہ ہم ٹیسٹ شروع کر دیں گے ان شاء اللہ. سبحانک اللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.